الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. پچھلے ماہ کے اواخر میں میں امریکہ اور یورپ اور سعودی عرب کے 42 روزہ دورے سے واپس آیا تھا. 21 ستمبر کو جمعرات کو واپسی ہوئی تھی، 22 کو جمعے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. اس مہینے کے اواخر میں میں 14 روزہ دورہ ہند کا کر کے واپس آ رہا ہوں. کل ہی شام واپسی ہوئی ہے اور اس وقت آپ سے ملاقات ہے. ان دونوں دوروں میں ایک چیز تو مشترک رہی اور وہ شدید تکان جو میں لے کر پچھلی مرتبہ بھی لوٹا تھا اور اس مرتبہ بھی لوٹا ہوں. کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا مزاج بنا دیا ہے کہ جب شدید مشقت کا وقت ہوتا ہے تو کچھ ہمت عطا فرما دیتا ہے. وہ وقت گزر جاتا ہے، پروگرام پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کچھ عرصہ مجھ پر شدید نقاہت کا اور تکان کا گزرتا ہے. اس وقت میں اسی سے دوچار ہوں. ایک فرق یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ اور سعودی عرب کے دورے سے میں آیا تھا تو طبیعت میں ایک انشراح تھا، جسمانی تکان تھی لیکن طبیعت میں ایک انشراح تھا. لیکن بھارت کے دورے سے جو کل واپسی ہوئی ہے تو ایک بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ میں وہاں سے واپس آیا، ایک صدمے کسی کیفیت لے کر لوٹا ہوں. پہلے میں آپ کو اپنی اس تکان کا کچھ حال سنا دوں. ان 14 دنوں میں سے 5 دن میرے حیدرآباد دکن میں بسر ہوئے اور 5 دنوں میں 13 تقاری ہوئے، اور وہاں مسلمانوں کا رجوع اور مختلف اجتماعات میں شرکت کا عالم نوعیت وہی تھی جو امریکہ اور لندن میں رہی، لیکن ظاہر بات ہے کہ تعداد اس سے کہیں زیادہ. ایک ہال ہے، گاندھی بھون کا ایک ہال ہے، بڑا ہال. اس کے اندر حال یہ ہوا کہ پہلے دن صبح کے وقت اجتماع رکھا گیا تھا، ورکنگ ڈے تھا. میں یہ توقع ہی نہیں رکھتا تھا کہ لوگ وہاں آئیں گے، لیکن جب میں پہنچا ہوں صبح 7 بجے تو حال کھچا کر بھرا ہوا تھا. اگلے دن پھر دن کے 2:30 بجے پروگرام تھا، اس لیے کہ وہ ہال اس قدر شدید اس کے اوپر تقاضا رہتا ہے مختلف تقریبات کا کہ ایک ہی وقت میں انہیں 4 دن اس میں جگہ نہیں مل سکی. ہفتے کے روز صبح 7 بجے، اتوار کو دن کے 2:30 بجے، اور پیر اور منگل کو پھر رات کو بعد نماز عشاء. مسلسل وہاں حاضری بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آخری دن کیفیت یہ تھی کہ ہال کھچا کچ بھرا ہوا، باہر کے گراؤنڈ بھرے ہوئے، پھر یہ کہ سڑک پر دور دور تک لوگ تھے. کئی انہوں نے ٹیلی ویژن کے مانیٹرز رکھے تھے اور اپنا اہتمام غریبوں نے کیا، لیکن یہ کہ جو بھی لوگوں کی آمد کا معاملہ تھا وہ ہر شخص کی توقع سے متجاوز تھے. یہ تو وہ تھے جو ایک ہال میں اجتماع ہوئے. باقی جو یوم رحمت للعالمین کا جلسہ وہاں ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں میں نے 4 سال قبل آپ کو یہ اطلاع دی تھی کہ وہاں 400,000 کا مجمع تھا، ان سالوں کے دوران اگرچہ اب اس جلسے کی وہ کیفیت برقرار نہیں رہی. وہی مسلمانوں کے باہمی اختلافات، ایک تو وہ مجلس تعمیر ملت کے مقابلے میں مسلمانوں کی ایک دوسری سیاسی تنظیم کھڑی ہو گئی، اور دوسرے یہ کہ بریلوی مکتب فکر کے حضرات نے ان کے مقابلے میں عین اسی وقت شہر میں جلسہ رکھنا شروع کر دیا، لہذا وہ تقسیم در تقسیم کے عمل کی وجہ سے وہ صورت تو نہیں تھی، لیکن کم سے کم 100,000 افراد اس جلسے میں اب بھی موجود تھے. اگلے روز یہ حضرات کرتے ہیں یوم صحابہ کا جلسہ. اس میں ظاہر بات ہے کہ شیعہ حضرات کے پہلے بھی شریک نہیں ہوتے تھے، اس لیے اس کی حاضری قدرے کم ہوتی تھی. تو اس مرتبہ بھی وہی صورت تھی، لیکن یہ کہ وہاں کی ایک بڑی تاریخی مسجد ہے جیسے ہمارے ہاں کی شاہی مسجد، تو مکہ مسجد کہلاتی ہے، اس میں کم سے کم 70,000-75,000 کا مجمع تھا. یہ دو جلسے علیحدہ، چار جلسے اس ہال کے، اس کے علاوہ اور تقریبات، ایک کلب ہے وہاں نظام کلب، اس کے عنوان سے 13 تقاریر میری 5 دنوں میں ہوئی ہیں. یہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ میں اسے جھیل گیا ہوں. اوسطن وہی جو امریکہ میں ہمارا ایک تربیتی پروگرام ڈیٹرائٹ میں ہوا تھا، ایک تقریر کے کیسٹ انہوں نے 700 تیار کیے تھے رات بھر میں بمشکل، اور وہ اگلے دن 700 کے 700 بک گئے تھے، اور ابھی لوگوں کی ڈیمانڈ باقی تھی. یہ صورتحال وہاں حیدرآباد تک کرتی ہے. اس کے بعد جنوب کی طرف مزید کوئی 400 میل جنوب کی طرف، جو ایک ریاست کرناٹک ہے، اس کا صدر مقام ہے بنگلور. وہاں جانا ہوا 2 دن میں. وہاں پر بھی اسی طرح رجوع رہا ہے، 3 بڑے بڑے اجتماعات سے میں نے خطاب کیا، چھوٹی نشستیں اس کے علاوہ ہیں. پھر مزید تقریباً 100 میل جنوب میں مزید جانا ہوا میسور، اور میسور سے کوئی 10 میل پہلے وہ شہر آتا ہے تاریخی سری رنگا پٹنم، جہاں شیر دکن بلکہ شیر ہند سلطان ٹیپو شہید مدفون ہیں. ان کا قلعہ سری رنگا پٹنم کا، اور ان کی کا مرکز وہی ہے، ان کے خاندان کی قبریں ہیں. بہرحال میرے پاس وہ زبان تو نہیں ہے کہ میں اپنے ان جذبات کا اظہار کر سکوں، لیکن یہ کہ یوں سمجھیے کہ 200 برس قبل کی یہ داستان ہے. 1799 میں یہ واقعہ ہوا، اب 1999 میں صرف 10 برس کا فرق رہ گیا ہے. 190 برس قبل یوں سمجھیے کہ انگریز نے، جو اس وقت کا ان کا کمانڈر تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے ہیں، تو اس نے خوشی میں آ کے نعرہ لگایا تھا اب ہندوستان ہمارا ہے، یعنی اب کوئی اور طاقت ہندوستان میں ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارا راستہ روک سکے. بہرحال جنوبی ہند کا تو یہ 7 دن کا میرا یہ پروگرام تھا. شمالی ہند میں واپس جو آیا ہوں، اس پر تباہ ایک نیا قسم کا ویزا شروع ہوا ہے ہندو پاکستان کے مابین. یہ صرف 14 دن کا ہوتا ہے، لیکن اس میں 8 شہروں کی اجازت ہوتی ہے. پہلے جو ویزا ایشو ہوتا تھا وہ خالص رشتہ داری کی بنیاد پر، ثبوت مانگتے تھے کہ کون رشتہ دار ہے، کیا تقریب ہے، کیا سبب ہے، کیوں جانا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اس سے اس کو علیحدہ کر کے عام لوگوں کی آمد و رفت کے لیے کہ جلدی سے جائیں، جلدی سے آ جائیں. یہ جو راجیو بے نظیر ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس موقع پر جو چند معاہدے ہوئے ہیں بڑے ابتدائی نوعیت کے، ان میں سے کیے بھی. تو 14 دن کا یہ میرا ویزا ایسا تھا. اس میں سب سے بڑی جو سہولت ہے وہ یہ ہے کہ اس دوسرے ویزے میں، جس میں دن تو زیادہ مل جاتے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ شہر صرف 3، وہ بھی رشتے داری کی بنیاد پر، سچ ہو یا جھوٹ ہو، لیکن یہ کہ رشتے داری ہی کی بنیاد پر وہ ویزا ملتا ہے. اور تیسرے یہ کہ اس میں پابندی یہ ہے کہ جہاں آپ جائیں وہاں جاتے ہی تھانے میں اندراج کرائیں، پھر وہاں سے روانہ ہو تو پھر تھانے میں حاضری دیں، روانگی درج کرائیں. تو آدمی ایسے محسوس کرتا ہے جیسے بستہ الف یا بستہ بے کا کوئی بدماش ہو اور اسے تھانے کے اندر جو ہے حاضری کا پابند کیا گیا ہو. تو شدید ایک طرح کی ہیومیلیشن اور ایک توہین کا احساس ہوتا ہے. لیکن اس میں ایگزمپٹڈ ہے پولیس رپورٹ سے یہ ویزا، لہذا میں شمالی ہند میں کافی آزادی کے ساتھ گھوما ہوں. لیکن یہ گھومنا ظاہر بات ہے کہ میرے پاس 5 دن رہ گئے تھے، اور مجھے لکھنؤ جانا تھا، مراد آباد جانا تھا، رائے بریلی جانا تھا، پھر کاندلہ، ضلع مظفر نگر کے قصبات، پھر حصار، یہ مجھے اتنے شہروں میں جانا تھا. تو بڑی شدید تکان ہوئی، اس لیے کہ ہوائی سفر بھی نہیں، وہ کہیں ریل سے، کہیں ٹیکسی سے، کہیں بس سے. یہ تمام جو میرے پچھلے 5 دن ہیں وہ شدید ایک مشقت میں بیتے ہیں. ان میں اجتماعات تو صرف 3 ہوئے ہیں چھوٹے، وہ بھی وہ دہلی میں، لیکن لکھنؤ میں نے حاضری دی. ندوۃ العلماء میں مولانا علی میاں صاحب وہاں منتظر تھے، اور چونکہ میری خواہش یہی تھی، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ سے بڑی علیحدگی میں ملاقات چاہتا ہوں، اطمینان کے ساتھ، اور وہ لکھنؤ میں میسر نہیں آ سکتی وہ اطمینان کی کیفیت، اس لیے کہ ہر وقت کی ملاقات ہی ان کے موجود ہوتے ہیں، پھر یہ کہ ٹیلی فون سر پر جو ہے مسلط ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ میں تو رائے بریلی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ رائے بریلی جان لیجیے اچھی طرح کس شے کا نام ہے. یو پی میں دو بریلیاں ہیں، ایک تو وہ بریلی شریف ہے جس سے یہ بریلوی مکتب فکر ہے ہمارا، یہ در حقیقت وہاں کہلاتا ہے بانس بریلی. ایک ہے رائے بریلی، ان میں بہت فصل ہے. رائے بریلی جو ہے یہ لکھنؤ اور الہ آباد کے درمیان ہے، لکھنؤ سے مشرق کی جانب مزید کوئی 40-45 میل، اور بریلی جو ہے وہ روہیل کھنڈ کا ایک مشہور شہر ہے، مراد آباد کے قریب ہے. یہ لکھنؤ سے 200-250 میل مغرب میں ہے اور دلی سے کوئی 150 میل. تو اس طریقے سے یہ بریلی جو ہے تو دو بریلیاں ہیں. اور رائے بریلی اصل میں وہ جگہ ہے کہ جہاں سے تعلق تھا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کے ایک بزرگ شاہ عالم اللہ، یہ اورنگزیب کے ہم عصر تھے، انہوں نے ایک خانقاہ بنائی تھی جو دائرہ شاہ عالم اللہ کہلاتا ہے، اور یہ رائے بریلی شہر سے ذرا باہر کھیتوں کے اندر بڑا ہی پرفضا مقام ہے. تو یہ ان کی خانقاہ ہے. مولانا علی میاں کا تعلق انہیں کے خاندان سے ہے اور وہیں پر ان کی رہائش ہے. وہاں ٹیلی فون نہیں ہے اور وہاں پر آمد و رفت بھی بہت کم ہے. تو میں پھر مولانا کو میں نے پہلے کیونکہ اطلاع دے دی تھی کہ میں تو وہاں ملاقات چاہوں گا، تو وہ لکھنؤ میں منتظر تھے. جیسے ہی میں پہنچا پھر ہم گئے رائے بریلی اور میں وہاں رہا شام تک، اور چار نمازیں میں نے اس مرتبہ اس مسجد میں پڑھی ہیں. پہلی دفعہ جب گیا تھا 1980 میں تو 5 نمازیں 24 گھنٹے وہاں ٹھہرا تھا. وہ مسجد شاہ عالم اللہ کی مسجد ہے جہاں سے سفر ہجرت کا آغاز کیا تھا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ندی کے کنارے ہے سعی ندی، اور ندی کو کراس کرتے ہی انہوں نے 2 نفل پڑھے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ خالص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہجرت کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. تو یہ وہ مقام ہے، وہاں میں گیا. پھر یہ کہ واپسی پر ایک بزرگ ہیں جو مجھ پر بہت شفقت کرتے ہیں، ان کا تعلق بڑا گہرا رہا ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ، مولانا شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قریبی لوگوں میں سے، مراد آباد میں ہیں، علیل ہیں، افتخار احمد فریدی. پھر ان کی عیادت کے لیے مجھے جانا تھا، وہ سفر مجھے بڑا شدید کرنا پڑا. 5.5 گھنٹے ٹرین میں بیٹھا ہوں، اور پھر مراد آباد سے دہلی آنے کے لیے 4.5 گھنٹے بس، اور بس بھی بڑی کھٹارا قسم کی بس تھی، اس سے میں نے سفر کیا ہے. رات کو پہنچا ہوں تو پہنچتے ہی وہاں ایک جلسہ تھا. اگلی صبح پھر میں حصار کی طرف روانہ ہوا ہوں. یہ میں عرض کر دوں، ذرا چند باتیں دلچسپی کی ہیں. حصار وہ جگہ ہے جہاں میں نے اپنے بچپن کے 15 برس گزارے ہیں، میری پیدائش وہیں کی ہے. 1932 میں پیدائش حصار میں، جس مکان میں ہوئی اس مکان کو دیکھ کر آیا، بلکہ اس مرتبہ خوب اچھی طرح اندر گھوم پھر کر دیکھ کر آیا. جب پہلی مرتبہ میں ہندوستان گیا تھا 1980 میں، تو وہ 3 شہروں والا ویزا تھا صرف، اس میں حصار شامل نہیں تھا. لیکن کچھ کشش ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ایک انسان کے دل میں اس زمین سے ایک تعلق ہوتا ہے جہاں اس نے بچپن گزارا ہو. تو میں رسک لے کر اس وقت چوری چوری چلا گیا تھا حصار. کپڑے میں نے بدلے، بجائے شلوار کے پاجامہ پہنا، اس ٹوپی کے بجائے رامپوری ٹوپی پہنی تاکہ ہندوستانی نظر آؤں. یہ 1980 کی بات ہے، اس لیے اب بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر میں وہاں گیا، اس مکان کو بھی میں نے دیکھا جس میں میرا بچپن گزرا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال دستک دے کر کسی سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں ویزا کے بغیر گیا ہوا تھا. اور بھی میں شہر میں گھوما پھرا تھا، لیکن اسی طرح خائفا یترقب، جو آتا ہے سورہ قصص میں، کہ خوف زدہ اور چاروں طرف آگے پیچھے دیکھتا ہوا آدمی جب چلتا ہے. اس مرتبہ میں گیا تو دھڑلے کے ساتھ گیا، میرے پاس ویزا موجود تھا. اس گھر پر جا کر دستک دی، ایک کاروباری بنیا خاندان جو ہے وہاں پر رہ رہا ہے، لیکن انہوں نے بڑی ہی آؤ بھگت کی، اور انہوں نے گھر بھی دکھایا، وہ کمرہ بھی دکھایا جس میں میری ولادت ہوئی ہے. وہ مجھے وہ نقشہ پورا ذہن میں تھا، اسی نقشے پر وہ مکان اب بھی قائم ہے، اگرچہ بہت بہتر حالت میں اس کو اب کر لیا گیا ہے، 2 منزلہ بن گیا ہے، جب ہمارے پاس تھا وہ 1 منزلہ تھا. اس کے بعد اگروہا ایک قصبہ ہے، وہ کوئی 13 میل آگے ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے تھیڑ ہیں. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے، مجھے اس علاقے سے دلچسپی ہے، میں اسی لیے آپ حضرات کو بھی واقف کرا رہا ہوں اس علاقے سے. تھیڑ کا لفظ جو ہے وہ صرف اسی علاقے میں بولا جاتا ہے، اور یہ نہ اردو زبان کا ہے، نہ ہندی زبان کا ہے، نہ پنجابی کا ہے. تھیڑ ایک ایسے ٹیلے کو کہتے ہیں جو راکھ کے ٹیلے ہیں، سیاہ رنگ کی راکھ ہے، مٹی نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، بالکل سیاہ راکھ ہے. اور اس کو جب کھدائی کرتے تھے تو ان میں سے کبھی سکے نکلتے تھے، کبھی کوئی ٹوٹے ہوئے برتن نکلتے تھے، تو اندازہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی اس کے نیچے شہر تھا کبھی، اور اس کے اوپر کوئی آفت سماوی نازل ہوئی ہے. جیسے پومپی آئی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ راکھ، اس کے اوپر راکھ کی بارش ہوئی اور لاوا جو ہے آتش فشاں سے، اور وہ شہر دب گیا اس کے اندر. نہ صرف یہ کہ اگروہے میں تو خیر بہت بڑے تھیڑے ہیں، پھر سرسا ایک مقام ہے وہاں بہت تھیڑے، حصار میں دو جگہ پر اس طرح کے ٹیلے تھے. اور اندازہ یہ تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی عذاب سماوی اس شکل کا نازل ہوا ہے جیسے کہ کبھی قوم ثمود پر، قوم عاد پر ہو سکتا ہے، یہ گمان تھا میرا. اس سفر میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ گمان جو ہے وہ صرف گمان نہیں ہے، بلکہ وہ تو تقریباً یقین کی حد تک پہنچنے والی بات ہے. عجیب اتفاق یہ ہے کہ چار سال پہلے جب میں گیا تھا 1985 میں، تو اس وقت میں نے خبر پڑھی تھی کہ ہندوستان میں آثار قدیمہ کی جو تحقیق کا محکمہ ہے، اس نے ایک اسپیشل ایکسپیڈیشن اسی علاقے میں بھیجی ہے، اس لیے کہ ایک بہت بڑے دریا کا ذکر آتا ہے ویدوں میں، سرسوتی دریا، سرسوتی ندی، جو اب دنیا میں کہیں نہیں ہے، وہ غائب ہو گئی. اس کی تحقیق، یہ گنگا جو ان کے ہاں مقدس ہے، یہ بہت بعد کے اندر اسے یہ مقام حاصل ہوا ہے. ان کے ہاں کا جو مقدس دریا ہے وہ سرسوتی تھا اور اب وہ دنیا میں ناپید ہے. تو اس کی تحقیق کے لیے ایکسپیڈیشن اسی علاقے میں گئی تھی، اور گمان یہ تھا کہ یہی وہ دریا بہتا تھا، اور یہ علاقہ کبھی بہت خوشحال تھا، متمدن تھا، آباد تھا، مہذب علاقہ تھا. لیکن پھر کوئی آفت آئی ہے اس علاقے کے اوپر کہ یہاں پر وہ اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوا ہے کہ وہ دریا بھی ختم ہوا. اب اس کی صرف ایک یادگار رہ گئی تھی، دریائے گھگر اس کو کہتے ہیں. دریا کہنا غلط ہے، صرف برسات میں پانی آیا کرتا تھا، اس کو اس علاقے میں نالی کہا جاتا ہے. نالی آ گئی، وہ نالی آ گئی، برسات کے زمانے میں پانی اس میں آتا تھا. جیسے یہاں پر بھی دریائے بیاس ہے، سکھ ویا جس کو کہتے ہیں، جو سوکھا ہوا دریائے بیاس ہے، تو برسات کے اندر جب بارشیں بہت ہوتی تو ان میں بھی پانی آ جاتا ہے. یہ بیڈز ہیں پرانے دریاؤں کے جو سوکھ گئے. اسی طرح وہاں دریائے گھگر آیا کرتا تھا. اب اس مرتبہ میں گیا ہوں تو پھر میں نے دیکھا، عجیب اتفاق ہے، وہاں کے لوگوں نے بھی بتایا کہ اس دوران میں کوئی خبر خاص اخبارات میں نہیں آئی تھی، لیکن چونکہ مجھے میری دلچسپی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی شکل بنائی ہے کہ اس مرتبہ پھر میں گیا، میں اس مضمون کی کٹنگ لے کر آیا ہوں کہ اس ایکسپیڈیشن جو 1985 میں شروع ہوئی تھی، اب اس کی جو فائنل کنکلوژن آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ دریا تقریباً امبالا کے قریب سے، وہی پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے دریائے گنگا اور جمنا اور ستلج اور برہم پتر اور دریائے سندھ، یہ ایک ہی علاقہ ہے کہ جہاں سے یہ تمام دریا نکلتے ہیں. اب آپ میں سے تو بہت سے حضرات کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا ہندوستان کے جغرافیے کا، میں نے چونکہ میٹرک ہندوستان میں کیا تھا تو میرے ذہن میں تو نقشہ موجود ہے. دریائے برہم پتر وہاں سے چلتا ہے اور یوں سمجھئے تقریباً 2000 میل مشرق کی طرف جا کر پھر وہ خلیج بنگال میں گرتا ہے. دریائے سندھ اسی جھیل مانسروور سے نکلتا ہے، لیکن شمال مغرب سے وہ 2000 میل کا چکر کاٹ کر وہ بحیرہ عرب میں گرتا ہے. دریائے ستلج بھی وہیں سے نکلتا ہے، لیکن وہ پنجاب میں سے گزر کر پھر سندھ میں شامل ہوتا ہے. دریائے جمنا اور دریائے گنگا بھی وہیں سے نکلتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مرکزی مقام ہے دریاؤں کا ہندوستان میں، اور یہ کوہ ہمالیہ میں کوئی بہت اونچا مقام ہے جہاں بہت بڑی جھیل ہے، جیسے پہاڑوں میں اونچائی پر جھیلیں ہوتی ہیں. اسی جھیل کے ایک کونے سے دریا برہم پتر نکل رہا ہے، دوسرے کونے سے دریائے سندھ نکل رہا ہے، تیسرے سے دریائے ستلج نکل رہا ہے، وہیں سے یہ دریائے سرسوتی بھی نکلتا تھا. اور امبالا اور پٹیالہ اور پھر حصار اور پھر اور راجستھان سے ہو کر اور یہ بحر عرب میں جا کر گرتا تھا. اور یہی علاقہ ہے اصل میں کہ جس میں بہت بڑی تہذیب، بہت بڑا قدیم تمدن تھا، لیکن یہ کہ یہاں کوئی عذاب آیا ہے. اس مرتبہ جب میں نے تحقیق کی تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں یہ چیز موجود ہے کہ اسی علاقے کے اندر انہیں ایک کشف ہوا تھا، مکاشفہ ہوا تھا کہ اس علاقے میں کسی جگہ پر بہت سے انبیاء دفن ہیں، لیکن وہ اس علاقے سے ذرا ہٹ کر سرحد شریف جو ہے جہاں پر کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی اور اب ان کا مزار ہے، اس کے قریب ہی ایک جگہ ہے جہاں انہیں یہ کشف ہوا تھا کہ یہاں پہ کئی انبیاء جو ہے دفن ہیں. اور انہوں نے عالم ارواح میں ان سے ایک رابطہ بھی قائم کیا، انہوں نے اپنے نام بھی بتائے اور یہ بھی بتایا کہ ہم یہ در حقیقت ہمارا دار الہجرت ہے، ہم ہجرت کر کے یہاں آئے. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے وہ علاقہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، شاید وہاں اللہ کے کوئی رسول بھیجے گئے ہیں، اور چونکہ ان کی دعوت کو رد کیا گیا یا جیسے حضرت صالح اور حضرت ہود اور دوسرے رسولوں کی دعوتوں کو رد کیا گیا پھر عذاب آئے، تو اسی طریقے سے پھر اس بستی پر عذاب آیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عذاب آنے سے پہلے رسولوں کو حکم دے دیا جاتا تھا کہ تم اب یہاں سے روانہ ہو جاؤ، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ صبح ہونے والی ہے اور صبح کا وقت معین ہے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہونے والی ہے، اب آپ یہاں سے اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. یہ تفاصیل قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن قرآن مجید نے ظاہر بات تذکرہ کیا ہے صرف ان انبیاء اور رسل کا جن سے اہل عرب واقف تھے. وہ تمام جو جزیرہ نمائے عرب کے اطراف و اکناف میں اور چاروں طرف جو رسول اور نبی آئے ہیں صرف ان کا ذکر کیا ہے، اور متعدد مقامات پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ صرف یہی رسول نہیں ہے، وہ رسول قد قصصناہم علیک من قبل وہ رسول لم نقصص علیک، اے نبی ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر کے سامنے ذکر کر دیا ہے قرآن میں، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا. اس لیے کہ ان کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے تاریخ پڑھائی جائے، جغرافیہ پڑھایا جائے، معروف کرایا جائے، کوئی ضرورت نہیں. تمام رسولوں کی داستان تقریباً ایک جیسی ہے، تو صرف ان رسولوں کے حالات بیان کرنے پر اتفاق کی گئی قرآن میں کہ جن سے اہل عرب واقف تھے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر یہ ادھر جزیرہ نما عرب کے جنوب میں حضرت ہود علیہ السلام، شمال مغرب کے کونے کے اندر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر شہر تھے جہاں وہ بھیجے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے جو یہ جو گلف ہے ایک اس کے کنارے پر وہ بھی آباد ہے جو اسرائیل کو علیحدہ کرتی ہے سیرائے سینا سے خلیج عقبہ. تو یہ ان رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں رسول نہیں آئے. وہاں کا جو یہ تہذیب و تمدن کا ہے معاملہ، اس کے بارے میں مجھے دلچسپی ہے اور میں نے وہاں پہ کافی چکر لگایا ہے اگروہ ہے کہ ان چھیڑوں کا بھی. اس کے علاوہ میں یو پی میں گیا ہوں، اصل میں میری پیدائش حصار کی ہے، وہاں سے ہم نے 1947 میں ہجرت کی ہے، 20 دن پیدل قافلے کے ساتھ چل کر اور سلیمان کی حجمت ہم پہنچے. لیکن میرے پردادا در حقیقت ضلع مظفر نگر کا ایک گاؤں ہے حسین پور، جس کا آج تک ہم نے صرف نام سنا تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا. وہاں سے 1857 میں ان کی جائیداد ضبط ہوئی تھی، لہذا وہ وہاں سے نقل مکانی کر کے مشرقی پنجاب آ گئے تھے. تو دل میں خواہش تھی کہ کبھی وہ گاؤں بھی جا کر دیکھو جہاں سے پردادا جو ہے ان کی جائیداد ضبط ہوئی اور وہ پھر پنجاب کی طرف انہوں نے نقل مکانی کی. تو اس دفعہ شدید مشقت جھیل کر میں وہاں بھی جا پہنچا، وہ حویلی بھی دیکھ کر آیا، اگرچہ اس وقت وہ بہت بوسیدہ حالت میں ہے، انگریزوں نے ضبط کر لی تھی، پھر انہوں نے فروخت کی تو کچھ ہندوؤں نے خریدی، اب ہندوؤں نے اس سے پھر مسلمانوں نے، وہ سید ہیں انہوں نے خرید لی ہے مسلمانوں کے قبضے میں، لیکن بہت بوسیدہ حالت میں ہے. لیکن بوسیدگی اسی نوعیت کی ہے کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی کہ وہاں کی وہ بہت نمایاں اور بڑی حویلی تھی. وہاں سے چونکہ میرا وہ آبائی تعلق ہے لہذا وہاں گیا، تو یہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا ہے اپنے ان اسفار کا جو میں نے شمالی ہند میں کیے ہیں، لکھنؤ، رائے بریلی، مراد آباد، کاندھلہ جو جہاں کے یہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے بھی اب تو مرحوم ہو گئے، مولانا محمد مالک کاندھلوی، کاندھلہ بھی بہت پرانا قصبہ ہے. اور وہاں پر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے مولانا الیاس جو ہیں جنہوں نے تبلیغی جماعت کے بنیاد، وہ بھی کاندھلے کے ہیں، کاندھلوی ہیں وہ بھی. تو کاندھلہ یہ پورا کا پورا علاقہ بہت مردم خیز علاقہ ہے، اور دینی تحریک جو ہے خاص طور پر سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو سب سے نمایاں ساتھی اسی علاقے سے ملے تھے. یہ علاقہ یو پی کا دوآبا کہلاتا ہے، جیسے پنجاب میں تو 5 دوآبے تھے، لیکن وہاں کا دوآبا ہے گنگا اور جمنا کے درمیان کے اضلاع، سہارنپور، مظفر نگر، میرٹھ، یہ 3 اضلاع خاص طور پر ان میں سے اہم ہیں. اور میرٹھ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے ہی 1857 کا غدر یا جنگ آزادی شروع ہوئی تھی، انگریز کے دور میں اسے غدر کہتے تھے، بغاوت کہتے تھے، اب جو ہے اس کی بڑی شاندار جو ہے یاد منائی جاتی ہے اور اس کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اب اس کا نام ہے جنگ آزادی. تو میرٹھ سے وہ شروع ہوا. شاملی کا قصبہ کاندھلے کے پاس ہے، جہاں علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں انہوں نے باقاعدہ شمشیر کے ساتھ، یعنی باقاعدہ اسلحہ کے ساتھ اس جہاد میں حصہ لیا تھا، صرف فتوے کی شکل میں نہیں بلکہ اس جنگ آزادی کے اندر علماء کا بھی حصہ ہے. تو یہ علاقہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اور میں نے اس میں جو بھی سفر کیا ہے اس کی ایک شدید تکان لے کر میں اس وقت لوٹا ہوں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، تکان کے علاوہ ایک چیز اور لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت بوجھل دل لے کر آیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے شمالی علاقے میں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ مستقبل قریب میں مسلمانوں کے خون کی بہت بڑی ہولی کھیلی جانے والی، حالات بہت ہی تشویشناک اور پریشان کن رنگ اختیار کر چکے ہیں. یہ جو میں نے شمالی ہند کہا ہے، اس وقت میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہندوستان سے آپ کو متعارف کرا دوں. ہندوستان کو میں آج صبح سوچ رہا تھا تو چار حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. بالکل جنوب میں وہ جو تکون بنتی ہے، کم سے کم یہ تو اتنا نقشہ تو ہندوستان کا سامنے ہوگا، ایک تکون ہے. اس تکون میں چار سٹیٹس ہیں، اب صوبے نہیں کہلاتے، وہاں سٹیٹس ہیں، جیسے امریکہ میں سٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں. تو وہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کہلاتا ہے، یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ. اسی طریقے سے اب بھارت میں بھی تقریباً اکثر صوبوں کی نئی حد بندیاں ہو چکی ہیں، اور وہ زبان کی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر، لنگوسٹک بیسس پر، اور صوبے کا لفظ وہاں مستعمل نہیں ہے، اب سٹیٹس ہیں. تو چار سٹیٹس ہیں جو بالکل جنوب کے اندر ہیں. بالکل جنوب میں کیرالا ہے. کیرالا اس لیے آپ نے بہت دفعہ نام سنا ہوگا کہ وہاں مسلم لیگ اب بھی موجود ہے، اور وہاں انتخابات میں بھی مسلم لیگ حصہ لیتی ہے، اور مسلمان وہاں بڑے خوشحال ہیں. اور اس کی طرف مشرق کی طرف جائیے تو یہ کرناٹک ہے، نہیں تامل ناڈو ہے، تامل ناڈو مدراس جو کبھی ہوتا تھا. اور ان سے اوپر جو ہے دائیں طرف یہ حیدرآباد دکن ریاست کے اکثر حصے ملا کر، اور اب یہ بنایا گیا ہے تلگو دیش، اور اس کے مغرب کے اندر جو ہے وہ کرناٹک ہے. یہ چار جو صوبے ہیں، آندھرا پردیش جس کی زبان تلگو ہے، اور دوسری طرف کرناٹک جس کی زبان جو ہے وہ کرناٹک زبان ہے، اور تامل ناڈو جس کی زبان تامل ہے، اور نیچے جائیے کیرالا اس کی زبان ملیالم ہے. یہ چار زبانیں، یہ ہندی نہیں ہے، بالکل مختلف ہندی زبان سے. اور وہاں پر مسلمان خوشحال بھی ہیں، وہاں امن بھی ہے، بہت کم کوئی فسادات کی نوبت، صرف حیدرآباد شہر میں کبھی فساد ہوتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں پر فساد کی وہ خوف کی فضا اس وقت تک نہیں ہے. یہ چاروں ریاستیں وہ ہیں جنہوں نے کہ شمالی ہند کو ریزسٹ کیا ہے، اس کی بالا دستی کو تسلیم نہیں کیا. اصل میں ہندوستان میں بھی چونکہ جو شمالی ہند کی ہندی بیلٹ کہلاتی ہے، اب اس میں صوبے گن لیجئے، راجستھان سے شروع ہو جائیے، راجستھان، ہریانہ، یو پی اور مدھیہ پردیش جو کبھی ہوا کرتا تھا سینٹرل پروونسز آف انڈیا، اور پھر بہار، یہ ہے جو ہندی بیلٹ بھی کہلاتی ہے، کاؤ بیلٹ بھی کہلاتی ہے. اسی میں گائے کی عظمت اور تقدیس کا زیادہ زور ہے، اسی میں ہندی زبان ہے. اور اس میں چونکہ بہت بڑا صوبہ جو ہے وہ یو پی اور بہار، یہ تقریباً ایک ہی تہذیب ہے، تو کانگریس پر غلبہ اسی علاقے کا تھا، لہذا خیال یہ تھا کہ ہندوستان میں اسی علاقے کی تہذیب بھی چھا جائے گی، اسی کی زبان بھی، ہندی زبان کو اپنی نیشنل لینگویج بنا لیں گے. لیکن یہ کہ جنوبی صوبوں نے، جنوبی علاقوں نے شدت کے ساتھ ریزسٹ کیا اور ہندی کی مخالفت کی، اور اپنے اپنے علاقوں کی زبانوں کو منوایا. نتیجتاً وہاں وہ چار ریاستیں جو ہیں وہ تو جنوبی ہند کے اندر وجود میں آئیں، آندھرا پردیش اور کرناٹک اور تامل ناڈو اور کیرالا، اور ان کی اپنی اپنی زبانیں جو ہندی نہیں. پھر یہ کہ یہاں کی اکثر آبادی جو ہے وہ آریائی نہیں ہے، بلکہ پرانے دراوڑی نسل کے لوگ وہاں پر بستے ہیں. یہاں پر مذہبی اعتبار سے خاصی ایک دوسرے کے لیے وسعت قلب جو ہے موجود ہے. مسلمان بھی یہاں کا جو ہے وہ شمالی ہندوستان کے مسلمان سے مختلف مزاج کا ہے. اس علاقے میں اسلام آیا مسلمان تاجروں کے ذریعے سے، عرب تاجروں کے ذریعے سے، اور زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ تاجر ہیں، پیشہ ور آج بھی ان کے حق تجارت زیادہ ہے. تاجر ظاہر بات ہے کہ سافٹ اسپوکن ہوتا ہے، وہ اگریسو نہیں ہوتا، اسے تجارت کرنی ہے، اسے گاہک سے جس انداز میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، مائلڈ مزاج کا ہوتا ہے. تو یہ بڑا فرق ہے شمالی ہندوستان کے مسلمان میں اور جنوبی ہندوستان کے مسلمان میں. جنوبی ہند میں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک مسلمان خوشحال بھی ہے اور پرامن بھی ہے. وہاں پر اکثر و بیشتر جو ہے کانگریس کی حکومتیں اسٹیٹ لیول پر نہیں ہیں، بلکہ لوکل ریجنل پارٹیز ہیں، ان کی ریاست ہے. اگرچہ وہاں سے اکثریت جو لوک سبھا میں لوگ جاتے ہیں وہ کانگریس کی ہوتی ہے، یہ بھی در حقیقت ان کی جو یوں سمجھیے کہ سیاسی میچورٹی کی علامت ہے کہ اپنے علاقے کے لیے وہ اپنی علاقائی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن مرکز کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آل انڈیا لیول کی جماعت ہونی چاہیے، ہم اگر اپنے لوگوں کو وہاں بھیج دیں گے اور وہاں پر بہت سی جو ہے وہ ڈفلیاں بجانے والے علیحدہ علیحدہ گروپ ہو جائیں گے تو کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں بن سکے گی، لہذا وہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اسی علاقے میں جہاں پروونشل لیول پر کانگریسی مار کھاتا ہے اور الیکشن ہو سکتا، اسی علاقے سے سینٹرل اسمبلی کے لیے لوک سبھا کے لیے کانگریس آدمی جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. بہرحال ایک تو یہ ہے جنوبی ہند، اس میں تو اللہ کے فضل و کرم سے جیسا کہ پہلے بھی میں نے آ کے خوشخبری دی تھی، سن 80 میں بھی جب میں آیا تھا تو میں نے کچھ خوشخبریاں دی تھی ہندوستان کے بارے میں، بعد میں بھی کچھ باتیں کرتا رہا ہوں، تو وہاں تو اب بھی الحمدللہ احتجاج ہوئی. البتہ یہ میں نے چونکہ کہا تھا کہ چار حصے ہیں لہذا چار حصے ذہن میں جمع لیجئے، ان چار صوبوں کے اوپر ایک لائن ہے، اس میں مہاراشٹر جو مرہٹوں کا گڑھ ہے اور بہت بڑا یعنی یوں سمجھیے کہ ہندو نیشنلزم کا وہ مرکز ہے، شیواجی ان کا ہیرو ہے، وہیں سے شیو سینا ہے، اسی علاقے سے آر ایس ایس کی جو ہے مرکزی قیادت اسی علاقے سے، اس کے ساتھ ہی گجرات کا علاقہ ہے اس میں بھی بہت شدید تعصب ہے، مدھیہ پردیش کے علاقے میں بہت سے جو ہے ان کے اندر تعصب شدید ہے، لیکن اس سے اوپر جو ایک بیلٹ آتی ہے اب یہ راجپوتانہ، راجپوتانے میں سن 47 میں بھی فسادات نہیں ہوئے تھے، ہندو راجاؤں نے مسلمانوں کی حفاظت کی تھی اور حفاظت کے ساتھ انہیں جو ہے جو جانا چاہا جنہوں نے انہیں اپنی اپنی ریاستوں کے اندر اسکارٹ دے کر اور پاکستان کی سرحد تک پہنچایا تھا. آج وہاں صدا یہ بن چکی ہے کہ کوٹا بوندی ایک ریاست تھی وہاں کی کبھی، اب وہ راجستھان کے اندر شامل ہے، شدید قسم کا فساد وہاں ہوا. فساد تو وہاں کا لفظ ہے، اصل میں تو مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، ان کی جائیدادیں جو ہے وہ جلائی جاتی ہیں، لوٹی جاتی ہیں دکانیں، وہاں ہوا ہے، اندور میں ہوا ہے. پھر بہار میں اب جو سلسلہ بڑھ رہا ہے وہ تو انتہائی تشویشناک، یہاں تک کہ اس کی شدت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ راجیو گاندھی کو وہاں جانا پڑا، فوج کو بلانا پڑا، راجیو گاندھی نے وہاں کی صورتحال کی شدت کو دیکھتے ہوئے اپنے الیکشن کیمپین جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو زندگی اور موت کا اصل مسئلہ جو ہے وہ تو اب الیکشن کیمپین، الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، نومبر کے آخر میں الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے حالات بہار میں اس طرح شدید ہو چکے ہیں. یو پی کے شہر ایک بدایوں کے اندر ایک چلتی ہوئی ٹرین کو روک کر ایک اسٹیشن پر، اور 40-50 مسلمان، وہاں کے سرکاری جو فگر ہے وہ 8-10 کی ہے، لیکن مجھے وہاں کے مسلمانوں نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ 40-50 مسلمان جو ہے وہ ریل گاڑی سے نکالے گئے، انہیں قتل کیا گیا. اور یہ آگ جو ہے محسوس ہو رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہے وہ میں چاہتا ہوں، بلکہ ابھی ذرا ایک بات اور عرض کر دوں، چوتھی جو تقسیم ہے ہندوستان کی وہ پھر شمالی علاقے شمار ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے. مثلاً یہ کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے کشمیر کو مقبوضہ کہتے ہیں، ہم ان کے کشمیر کو مقبوضہ کہتے ہیں، بہرحال جو ہمارے نقطۂ نگاہ سے مقبوضہ کشمیر ہے وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس کا اپنا ایک معاملہ ہے. پھر یہ سکھوں کی ریاست ہے، اس میں بھی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں ہو رہا، اگرچہ وہاں مسلمان نام کو ہے، صرف مالیر کوٹلہ وغیرہ کا علاقہ ہے، فرید کوٹ مالیر کوٹلہ یہاں پہ کچھ مسلمان بیٹھے لیکن امن میں ہے، اطمینان کے ساتھ ہے. ہماچل پردیش بھی پہاڑی علاقہ ہے، اسی طریقے سے جو شمال مشرقی کونا ہندوستان کا اس میں بھی پہاڑی علاقے، میزورم وغیرہ اور میگھالیا اور آسام، ان کی بالکل ایک علیحدہ کیٹیگریز ہے. اصل تقسیم جو ہند کی ہے وہ اس اعتبار سے کہ جنوبی ہند اس میں چار ریاستیں ہیں، چاروں میں امن ہے، مسلمان خوشحال ہے، پرسکون ہے، اگرچہ کچھ پتا نہیں کس وقت کوئی آگ لگنی شروع ہو. تو آگ تو معلوم ہے کہ جس گھر کو جلانے کے لیے لگائی جاتی ہے ضروری نہیں کہ وہ اسی گھر تک محدود رہے، پھر وہ آگے پیچھے دائیں بائیں بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ کہ یہ جو بیلٹ ہے پھر درمیان میں اور پھر اوپر جس میں کہ زیادہ تر ہندی ہے، اگرچہ اس میں دو اسٹریٹم میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ مہاراشٹر اور گجرات اور مدھیہ پردیش اوڈیسہ یہ ایک لائن میں ہے، راجپوتانہ ہریانہ یو پی بہار یہ ایک لائن میں، اور سب سے بڑی آبادی ان علاقوں میں ہے بہار اور یو پی میں. بنگال بھی ایک علیحدہ نوعیت کا ملک ہے، بالکل بنگالی زبان ہے، بنگالی تہذیب ہے، بنگالی کلچر ہے، وہاں مارکسسٹ حکومت بنتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ کانگریس کو کبھی بھی ہولڈ حاصل نہیں ہوا. تو یہ ہے ہندوستان کا نقشہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت یہ نئی صورت پیدا کیوں ہوئی. اصل میں اندرا گاندھی نے اپنے آخری دور میں یہ محسوس کیا تھا کہ مسلمان ووٹ ہندوستان میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے، یہ گویا کہ ایک طرح سے پاسنگ بن کر جس پرڑے میں یہ پڑ جائے وہ پرڑا جیت جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ اس نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، نیوٹرلائز کرنے کے لیے خود ایک ہندو دیوی کی حیثیت اختیار کی تاکہ ہندو ووٹ تو تقسیم نہ ہو، ہندو ووٹ جو ہے ایک گریٹ میجورٹی اس کی جو ہے وہ کانگریس کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر مسلمانوں کا اس کو جو ہے وہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، خوشامد نہیں کرنی پڑے گی، اور مسلمان جس طریقے سے اپنے اس ووٹ کے حوالے سے اپنے کچھ مطالبات منوا لیتے ہیں تو وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو۔ یہ اندرا گاندھی کے آخری دور کی اسٹریٹجی ہے۔ اس نے خاص طور پر جب یہ جو گولڈن ٹیمپل ہے امرتسر کا جب فوج داخل کی ہے اس کے بعد سے ہندوستان میں ایک ہندو مت کے ریوائول کا آغاز ہوا ہے، اور کہا یہ گیا تھا کہ گویا کہ اندرا گاندھی نے کالی دیوی کی صورت اختیار کر لی ہے اور وہ اب وہ پرانی جو کالی ماتا ان کی کوئی ہوتی تھی اس کا یہ گویا کہ اب انکارنیشن ہے، اس کا اوتار ہے کہ جو اس شکل میں ہندو کو مل گیا ہے۔ سن 80 میں جب پہلی مرتبہ میں گیا تھا میں نے آ کر جو دو خوشخبریاں دی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہندوستان میں ہندو مت کا احیاء نہیں ہو سکا، اور یہ یقیناً مسلمان کے لیے بہتر ہے، ہندو مت کا اگر احیاء ہو، ہندو مذہب کا احیاء ہو تو مسلمان کے لیے وہاں مشکلات پیدا ہوتی۔ تو وہاں یہ کہ اگرچہ کوئی سینٹرل نیشنلزم پیدا نہیں ہو سکا ہے، ریجنل نیشنلزم ہی کا دور دورہ ہے جس سے کہ ہندوستان جو ہے اگر اس کے اندر ریجنل نیشنلزم نہ ہوتے، علاقائی قومیتیں نہ ہوتی تو پھر بہت بڑی طاقت بن جاتا، جتنی اب ہے اس سے بھی بہت بڑی طاقت ہوتا۔ تو ایک تو یہ اعتبار مسلمان کے لیے، پاکستان کے لیے یہ چیز خوش آئین تھی کہ وہاں بھی ریجنلزم کا ہی دور دورہ ہے، وہاں بھی کوئی مرکزی نیشنلزم وجود میں نہیں آ سکا۔ اور دوسری خوشخبری والی بات مسلمان کے لیے یہ تھی کہ وہاں پہ ہندو مت کا احیاء نہیں ہو سکا، بلکہ ہندو جو ہے ان کی اب غالب اکثریت جو ہے وہ ذہناً بھی سیکولر بنتے چلے گئے، ویسے تو ہے یہ عملاً سیکولر، انہوں نے مغربی تہذیب کو اختیار کیا ہے، مغربی کلچر کو اختیار کیا ہے، مذہب سے ان کا بہت ہی کم کوئی سروکار رہ گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو میں دیکھ کر آیا ہوں وہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہندو مت کا احیاء، ہندو مذہب اور اس کے لیے ایک جوش اور جذبہ اور اس کے لیے ایک خروش جو ہے وہ بڑی طاقت کے ساتھ انہوں نے ابھر آیا، خاص طور پر اس ہندی بیلٹ میں، کاؤ بیلٹ یا ہندی بیلٹ جو کہلاتی ہے۔ اس کے دو اسباب ہو گئے بہت بڑے۔ نمبر ایک، راجیو نے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو تحریک تھی اس کے آگے جو گھٹنے ٹیکے مسلمانوں کے آئلی قوانین میں، جو ایک کورٹ کا ورڈکٹ تھا، کورٹ کا فیصلہ تھا جس کی روح سے کہ ان کے اندر آئلی قوانین میں دخل اندازی ہو رہی تھی، عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جب تک وہ بیوی دوسری شادی نہ کرے یا اس کی موت واقع نہ ہو جائے اسے نان نفقہ دینا پڑے گا۔ شریعت میں اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، شریعت میں تو صرف یہ ہے کہ عدت کا جو عرصہ ہے اس میں تو نان نفقہ جو ہے متعلقہ کا وہ اپنے سابق شوہر کے ذمے ہے، لیکن عدت ختم ہوئی اب وہ آزاد ہے، وہ شادی کر سکتی ہے، نہیں کرتی ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ سابق شوہر پر کوئی ذمہ داری اس کے بعد نہیں ہے۔ گویا کہ ایک اضافہ کیا اسلامی قانون میں وہاں کی عدالت نے۔ اس پر جو مسلمانوں کا رد عمل تھا، جس کے لیے میں نے بارہا کہا ہے کہ میں مسلمانان ہند کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیا، یکجا ہو گئے، مسلم پرسنل لا بورڈ بنا، تمام جماعتیں اس میں شریک ہو گئیں، تمام دینی طبقے، تمام دینی فرقے جمع ہو گئے، شیعہ سنی سب کے سب، دیوبندی بریلوی، اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود جماعت اسلامی اور سب لوگ سب جمع ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بڑی زبردست تحریک اٹھی اور راجیو حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور قانون پاس کر دیا کہ کوئی عدالت ہندوستان میں مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ اس کو وہاں کے ہندو فرقہ پرست اور ہندو فنڈامنٹلسٹ اور ہندو نیشنلسٹ جو ہے انہوں نے اپنے خلاف ایک بہت بڑا ورڈکٹ سمجھا۔ وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ کچھ ہی عرصے میں ہم یہاں مسلمانوں کو جذب کر لیں گے اپنی تہذیب و تمدن میں۔ چنانچہ اب یہ ہو رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں ہندوؤں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ اب شادیاں جیسے کبھی ہمارے یہاں پہلے بھی ہوتا تھا، ڈاکٹر خان صاحب کی بیٹی نے ایک سکھ سے شادی کر لی تھی، قائد اعظم کی بیٹی نے ایک پارسی سے شادی کر لی تھی لیکن قائد اعظم نے تو پھر اپنی بیٹی کو آخ کر دیا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا. ڈاکٹر خان صاحب کی بیٹی کے بارے میں کیا ہوا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اس طرح کی ہوتی تھی شاز. اب وہاں پر یہ کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، جو تعلیم یافتہ اونچے گھرانے ہیں مسلمانوں کے، ان کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں رہا، نام ہی صرف رہ گیا ہے، اور ان کے اندر اب اس کے اندر کوئی قباحت محسوس نہیں ہو رہی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان شادیاں ہوں. اگر یہ تحریک آگے بڑھتی ہے اور مسلمانوں کے آئینی قوانین کو بھی وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دے، تو بہت جلد پھر مسلمانوں کو وہ اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں، اپنے تمدن میں جذب کر لیں گے، ان کا تشخص باقی نہیں ہے. اس رخ پر وہ ان کی پالیسی جا رہی تھی. یہاں مسلمانوں نے ہمت کر کے اس پروسیس کے آگے ایک رکاوٹ قائم کروا لی اور ایک فیصلہ راجیو حکومت کا، اور میں نے آپ کو سنایا تھا مولانا علی میاں مدظلہ نے اپنی کتاب میں درج کی ہے تقریر راجیو گاندھی کی، کہ راجیو نے اس میں پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے تو پہلے مطالعہ نہیں کیا تھا اسلام کا، اب ان دنوں جب یہ تحریک چلی ہے اور یہ کنٹروورسی ہوئی ہے تو میں نے اسلامی قانون کا مطالعہ کیا، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسلامی قانون عورت کو جتنے حقوق دیتا ہے دنیا کا کوئی دوسرا قانون نہیں دیتا. یہ ایک بہت بڑا نعرہ حق کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے زبان سے نکلوا دیا. اب کس کا رد عمل شدید ہوا ہے ہندوؤں پر، اور وہ کانگریس کے مخالف ہو کر میدان میں آ گئے کہ اب ہم نے ہر شکل میں کانگریس کو شکست دلوا دی. نمبر دو معاملہ وہی سابق پرانا، علامہ اقبال کے وہ بانگ درا کے آخری حصے میں جو نظم ہے ظریفانہ کلام جو ہے ان کا، اسی میں وہ اشعار آپ کو یاد ہوں گے کہ یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے. اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دے پٹکا ہے. یا باہم پیار کے جلسے تھے دستور محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے. یہ جو تھے مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے مابین یہ مسائل چلتے تھے. اب اردو کو پہلے تو بہار میں سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ کانگریس نے اس کا سٹیٹس قرار دے دیا، اب یو پی میں بھی قرار دے دیا ہے. اس سے بھی شدید رد عمل ہوا ہے ہندوؤں کے اندر. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ اپنی باتیں منواتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے مطالبہ تسلیم کراتے چلے جا رہے ہیں. ان دو چیزوں کی وجہ سے اس وقت ہندوستان میں ایک بہت ہی شدید فضا ہے، مسلمانوں کے خلاف بھی کانگریس کے خلاف. ہندو جو ہے فرقہ پرست وہ اب جو ہے جمع ہو کر اس کوشش میں ہے کہ کانگریس کی ٹانگ گھسیٹے. اس جلتی پر تیل کا کام کیا ہے بابری مسجد کے مسئلے نے. یہ ایودھیا جو اب فیض آباد کہلاتا تھا مسلمانوں کے زمانے میں، یو پی کا ایک ضلع اور یو پی کا ایک شہر ہے، سابقہ نام اس کا ایودھیا ہے. ایودھیا بھی جیم سے بھی، ایودھیا بھی یہ سے بھی، یہ اور جیم جو ہے ہندی میں بہت قریب کا تلفظ زیادہ بدل جاتا ہے. ان کا ہندوؤں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں بابر نے جو مسجد بنائی تھی بابری مسجد کہلاتی ہے. بابر نے مسجد بنائی تھی، یہ در حقیقت بہت سے مندر مسمار کر کے اس کے ملبے سے بنائی اور اس جگہ پر بنائی کہ جہاں رام جنم بھومی تھی، جہاں رام چندر جی پیدا ہوئے تھے، ان کی جائے پیدائش جو تھی اس پر ایک ٹیمپل تھا، اس ٹیمپل کو اس نے توڑا اور اس کی جگہ پر مسجد بنائی. اب ہم ریکلیم کریں گے، اس مسجد کو گرائیں گے اور اس کی جگہ پر دوبارہ وہ مندر جو ہے وہ قائم ہوگا. یہ سال ہر سال سے معاملہ چل رہا ہے، بلکہ یہ انگریزی دور سے مقدمہ چل رہا ہے. لیکن انگریزی دور میں وہ سول سوٹ ہوتا تھا، چلتا رہتا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ لمبی تاریخیں پڑتی تھی، وہ معاملات جو ہے وہ فیصل کوئی خاص نہیں ہو رہا تھا. ایک موقع پر آ کر اسے لاک کر دیا گیا کہ نہ یہ مسلمان اس میں داخل ہو نہ ہندوؤں کا معاملہ، وہ جو ہے تالا بندی ہو گئی. اس کے بعد یہ عدالت میں معاملہ چلتا رہا اور عدالت کے اندر جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو پایا ابھی تک. بعض ہندو اسکالرز بھی کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ جگہ جنم بھومی ہے ہی نہیں رام چندر جی کی. لیکن یہ کہ وہ تو اسکالرز ہیں، ان کی بات کون سنے. عدالت نے ابھی اسٹے دیا ہوا ہے کہ ابھی کوئی اقدام نہ کیا جائے، لیکن آر ایس ایس نے اور بی جے پی ایک پارٹی ہے، انہوں نے مل کر ایک پروگرام بنایا اور واقعہ یہ ہے کہ داد دینی پڑتی ہے، گیو دی ڈیول ہز ڈیو، ذہانت کا آپ ذرا دیکھیے. انہوں نے تحریک شروع کی کہ ہم مندر کا سنگ بنیاد 9 نومبر کو رکھیں گے، عدالت کوئی فیصلہ دے ہمیں کوئی غرض نہیں. یہ تو چند شماروں پہلے یہ ندا میں وہ ان کا جو ایک بہت بڑا لیڈر ہے آر ایس ایس کا، اس کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا جنہوں نے صاف کہا تھا، جب ایک شخص نے سوال کیا کہ عدالت تو کہتی ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں، چلے عدالت کا مسئلہ اور ہے. اب جیسے جیسے وہ 9 نومبر کی تاریخ قریب آ رہی ہے، مسلمانوں میں سے بھی بہرحال کچھ لوگ میدان میں نکل آئے،
اگرچہ وہاں اوپینین مسلمانوں کا ڈیوائڈڈ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ خامخواہ اس معاملے کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اور بھی بہت سی مسجدیں وہاں پر, ابھی حصار میں جو میں دیکھ کر آیا ہوں, پرسوں میں حصار میں تھا اور میں نے وہاں مسجدیں دیکھی ہیں اور شدید صدمہ ہوا ہے. جب میں چوری چوری گیا تھا اس وقت میں نے کم سے کم یہ صورت دیکھی تھی کہ ایک خانقاہ تھی وہاں پر نقشبندی سلسلے کی, یہ رینالہ خرد میں مدفون ہے, وہ عبد الصمد خان صاحب جو بزرگ ہیں حضرت جی کہلاتے تھے, اور یہ آپ کی لاہور کی جو ہے مسلم مسجد اس کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا ہے, عبد الصمد خان نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے. اور واقعہ ہے کہ سن 47 میں حصار کو بچانے کا ذریعہ اللہ نے اسی شخص کو بنا دیا, مرکزیت قائم ہو گئی, ان کا حکم ہر شخص مانتا تھا. لہذا چونکہ وہ ایک مرکزیت کے ساتھ جو ہے مسلمان جمع ہو گئے تھے اور اسی نظم کے تحت انہوں نے اپنی مورچہ بندی کر لی تھی تو مسلمان بچ گیا, ورنہ کوئی بچہ بھی ہندوستان حصار شہر کے اندر نہ بچ سکتا. تقریباً سوا مہینہ ہم نے وہاں پر محصور رہ کر ہندوؤں کے حملوں کا مقابلہ کیا, اور کر سکے اسی لیے کہ ایک شخص کی بات پھر چلتی تھی آخری, وہ تھے عبد الصمد خان صاحب حضرت جی حضور جی جو یہاں نرالا کنڈ میں مدفون ہیں. ان کے جو مرشد تھے مظفر علی خان, ان کی قبر وہاں پر موجود ہے, وہ خانقاہ ہے. میں جب 87 میں گیا تھا چوری چوری حصار, تو میں نے جا کر دیکھا تھا کہ وہ خانقاہ جو ہے وہ ابھی برقرار ہے, اگرچہ مسجد میں پاٹشالہ بن گیا ہے, ایک بچوں کا مدرسہ, کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو پڑھا رہی تھی بچوں کو, لیکن مسجد کو صاف ستھرا رکھا ہوا تھا اس وقت تک. اور میں قبر پر بھی گیا اور میں نے وہاں پر بھی جو مسنون طریقہ ہے زیارت قبر کا وہ میں نے اختیار کیا, لیکن مسجد وہ قبر بھی بالکل صاف تھی, آس پاس کوئی مورتیاں نہیں تھی. 9 سال کے بعد اب دوبارہ گیا ہوں تو اس قبر کے چاروں طرف جو احاطہ ہے اس میں بڑی بڑی مورتیاں بنی ہوئی ہیں ہندو دیوتاؤں کی, اور معلوم ہوا کہ جمعرات کو یہاں میلہ لگتا ہے, ہندو آتے ہیں اس قبر کی بھی پوجا کرتے ہیں اور اپنی مورتیوں کی بھی پوجا کرتے ہیں. باقی یہ کہ مسجد جو ہے وہ ایک مدرسہ بن چکا ہے, بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں, اور بہت سی مسجدیں میں نے ایسی دیکھی جو گھر بن چکے ہیں, اور ایسی بھی ہے کہ جو بالکل گڑھے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ریت اڑ رہی ہے. تو ہندوستان کے مسلمانوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے کہ بھائی بہت سی مسجدوں کا یہ حشر ہو گیا ہے, اب ایک مسجد کو پریسٹیج ایشو انہوں نے بنا لیا ہے, تو خام خواہ اس کے اندر ہوش سے کام لو, جوش سے کام مت لو, اس لیے کہ یہ آگ بھڑکانے کا بہت بڑا سبب بن جائے گا. لیکن بہرحال ایک اختلاف رائے ہے, بہت سے حضرات اور ان دوسرے حضرات کی رائے میں بھی وزن ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک مورچہ چھوڑ دیا تو پھر دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, یہ تو ایک لہر ہے جو چڑھ رہی ہے, لہذا ہمیں تو پہلے مورچے کے اوپر جو ہے وہ اپنا سیدھا سپر ہو کر کھڑا ہو جانا چاہیے, اب جو اللہ کرے گا وہ ہوگا. لہذا طے یہ کیا ہے انہوں نے کہ وہ بھی والنٹیئرز بھیجیں گے اور وہاں پر حفاظت کریں گے مسجد کی. عدالت میں ابھی وہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن عدالت نے بھی ایک کمزوری دکھائی ہے. مسلمانوں کی طرف سے ریٹ پیٹیشن عائد کی گئی, فائل کی گئی کہ ہندوؤں کو وہاں آنے سے روکا جائے, اور میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ وہ جو ذہانت کا شاہکار میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. وہ در حقیقت انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر گاؤں سے 5 اینٹیں اس مندر کی تعمیر کے لیے جائیں گی, پورے ہندوستان کے ایک ایک گاؤں سے 5 اینٹیں. وہ 5 اینٹیں خود دیوتا بن گئی ہیں. وہ ایک گاؤں سے جلوس چلتا ہے, 5 اینٹیں رکھ کر اس گاڑی بیل گاڑی کے اوپر, پھر اس کے ساتھ ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے, پھر ان اینٹوں کی پوجا ہوتی ہے. جیسے کسی زمانے میں آپ کے یہاں غلاف کعبہ آ گیا تھا تو جو کچھ کھیل کھیلا گیا تھا اس وقت, اور غلاف کعبہ بھی وہ جو ابھی جا کر چڑھنا تھا, وہ نہیں کہ جو غلاف کعبہ کعبے پر رہا ہو سال بھر, اس کے ٹکڑے تو خیر لوگ تبرک کے طور پر جو ہے کہیں سے لاتے ہیں رکھتے ہیں اپنے پاس کہ ایک سال تک وہ غلاف بنا رہا ہے خانہ کعبہ کا, لیکن وہ جو خانہ کعبہ کی طرف ابھی جانے والا تھا اس کا یہاں پر جو میں نے اس وقت لکھا تھا یہ مثال میں کہ رام لیلا, غلاف کعبہ کی رام لیلا منائی گئی یہاں, اور لوگوں نے جس طرح چڑھاوے چڑھائے اور جس طرح اس کو چوما چاٹا اور اس دعائیں کی اور نوازو کیا 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 ہے. اب وہ کام ہو رہا ہے ہندوستان کے طول و عرض میں, 5 اینٹوں کا ایک قافلہ چلتا ہے, اس کے ساتھ ڈھول ہیں باجے ہیں, اس کے ساتھ ہندو نوجوان ہیں وہ گتکا کھیلتے ہوئے اور ورزشیں کرتے ہوئے, اور اس کے ساتھ سلوگنز ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں, یہاں تک کہ کینیڈا سے امریکہ سے برطانیہ سے اینٹیں چلی ہوئی ہیں, وہ اینٹیں آ رہی ہیں. اس سے آپ اندازہ کیجئے ان کی ذہانت کا کہ انہوں نے اس کو عوامی سطح پر ایک تحریک اور اس کے لیے عوامی سطح پر ایک شعور پیدا کرنے کے لیے کس قدر ایک بڑی شے جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے. یہاں تک کہ حیدرآباد دکن میں مجھے معلوم ہوا کہ جب سے وہاں تیلگو دیشم پارٹی کی حکومت ہے ریاست میں اور این ٹی راما راؤ کی حکومت ہے, وہاں پر کوئی فساد نہیں ہوا, مسلمان امن سے ہیں، وہاں اطمینان سے کاروبار کر رہے ہیں، معاشی حالت بھی مجھے اس مرتبہ وہاں بہتر معلوم ہوئی، لیکن این ٹی راما راؤ کا کہنا ہے کہ بھائی کس کا راستہ میں نہیں روک سکتا، یہ جو شیلنگ پوجا چل رہی ہے، پوجن شیلا پوجن، یہ ان اینٹوں کی پوجا کا جو سلسلہ اور جلوس گاؤں سے گاؤں نکل رہے، اب ہوتا کیا ہے، کسی گاؤں سے جلوس نکل رہا ہے، کسی چاہے ہندو نہیں کو پتھر دے مارا ہو، بس بات ختم، اب جو آگ لگے گی اور جو اس کے اوپر جو طوفان ہوگا اور جو ہنگامہ ہوگا اور جو فساد ہوگا، یہ ہے صورت 9 نومبر کو. پھر صورت حال یہ ہو چکی ہے اس وقت کے چونکہ الیکشن کا وقت ہے، راجیو گورنمنٹ بھی کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھا سکے گی، اس لیے کہ اس کو تو نظر آ رہا ہے اب الیکشن ہے. یہ حالات ہے کہ جن میں شمالی ہندوستان میں، اور اٹل بہاری واجپائی نے کھلم کھلا دھمکی دی، اس نے کہا مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ 1947 کی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں، اور انہوں دہرانی شروع کر دی ہے. یہ تو جیسے قافلے کٹا کرتے تھے، ریلے کاٹ دی جاتی تھی پوری کی پوری، اب وہ ریلے روک کر ان میں سے مسلمانوں کو اتار کر قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بات آگے بڑھ جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اول تو یہ کہ حکومت جو ہے راجیو گورنمنٹ، تمام اسٹیٹس میں اس کی حکومت بھی نہیں ہے، ظاہر بات ہے امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ لوکل ہوتا ہے. پھر یہ کہ فوج بھیجیں گے تو کہاں کہاں بھیجیں گے، دہلی کے اندر بھی اور پورے یو پی کے اندر اور بہار کے علاقے، بہار میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے معاملہ. تو یہ ہے وہ حالات کے جن میں میں اس مرتبہ وہاں سے لوٹا ہوں. ہندو ریوائولزم اور ملیٹنٹ ریوائولزم، یہ اس وقت جو ہے اس کی لہر اپنی پوری بلندی کو اور پورے عروج کو پہنچی ہوئی ہے. اور یہ جو رام جنم بھومی اور بابری مسجد کا تنازع ہے، اس نے گویا کہ بارود کے ایک ڈھیر کی شکل اختیار کی ہوئی ہے. اب 9 کو انہوں نے پہنچنا ہے اور پورے ہندوستان سے وہ قافلے آئیں گے. ایک طبقہ ہندوستان میں ہے، ہندو بھی ہے ان میں، مسلمان بھی ہے، جو ذرا لبرل ہے یا لیفٹسٹ ہے، وہ مذہب کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، سیکولر مائنڈیڈ ہے، ان کی طرف سے ہندوؤں کی طرف سے بھی مذمت ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی طرف سے. لیکن یہ طبقہ ظاہر بات ہے عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی مضمون لکھ سکتے ہیں، کوئی اخبار میں بیان دے سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے مارچ بھی کیا ہے، کچھ خواتین نے مارچ کیا، ہندو اور مسلمان عورتوں نے مل کر اس شہر کے اندر ایودھیا میں، یا جس کو فیض آباد کہتے ہیں، کہ ہم یہاں کوئی فساد نہیں. لیکن کیسے، یہ صورتحال جو ہے انتہائی خوفناک ہے. اللہ سے دعا کیجئے، صورتحال میں نے جو آیات پڑھی آج شروع میں کہ آسا ربکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے ہم پر برستے رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اللہ ظالم نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. خود ہمارا اپنا جو حال ہے، مشرقی پاکستان کا جو حادثہ فاجعہ ہوا تھا، اس کے بعد سے کوئی سبق ہم نے نہیں سیکھا، کوئی تبدیلی ہمارے رہن سہن میں نہیں آئی، ہمارے سوچ میں نہیں آئی، ہمارے معمولات میں نہیں آئی، کسی ایک فرد ہو بھی شاید کوئی کل معدوم کے درجے میں. جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے وہ خود اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ آیا 1971 سے قبل کے اپنے طرز عمل اور 1971 کے بعد کے طرز عمل میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ وہی صبح و شام کے انداز ہے، وہی لیل و نہار ہے، وہی ہمارا سوچ کا معاملہ ہے، وہی ہماری بھاگ دوڑ جو ہے دوڑ دھوپ ہے، وہی دنیا کے لیے پیسے کے لیے یہ چیزیں جو پہلے تھی سو اب بھی. تو یہی معاملہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، سار ربکم یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا رب تو تم پر اب بھی رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم وہی طرز عمل اختیار کرو گے جو پہلے اختیار کیا تھا، تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا. یہی معاملہ کہا گیا تھا بنی اسرائیل سے، اور اللہ کا قانون بدلتا نہیں. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون، اللہ کی سنت نہ بدلی جا سکتی ہے نہ اس کے اندر کوئی تمیم ہو سکتی ہے. یہ تو وہاں کے حالات ہیں. ان میں جو میں نے وہاں مشورہ دیا ہے وہ تو یہی ہے کہ وہاں دعوت کے کام پر توجہ کی جائے، اور خاص طور پر میں حیدرآباد میں بھی، بنگلور میں بھی، مولانا علیمیہ سے بھی گزارش کر کے آیا، انہیں میں نے خاص ایک مشورہ دیا کہ آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر آپ ایک شعبہ قائم کیجئے سنسکرت کی تعلیم کا، تاکہ آپ یہاں کا جو ذہن ہے اس کو سمجھیں، آپ کے جو بھی فاضل یہاں سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پڑھ کر نکلے، دین پڑھ کر نکلے، عربی پڑھ کر نکلے، وہ ساتھ ہی ہندوستان کی جو امہات کتب ہیں ان کے مذہبی، ان کا بھی تو براہ راست مطالعہ کر سکیں. ہماری بہت بڑی کوتاہی ہندوستان میں اس بات کی رہی ہے کہ ہم نے ہندو ذہن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ہندو مت کے بارے میں رائے قائم کی ہے وہ صرف عوام جو ہندو ہے ان کے طرز عمل سے. اگر کوئی شخص کوئی غیر مسلم محقق اسلام کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے ہم مسلمانوں کو دیکھ کر, تو ہم احتجاج کرتے ہیں کہ بھائی مسلمان اور شے ہے اور اسلام اور شے ہے, مسلمانوں کے ذریعے اسلام کو نہ پہچانو. اسلام کو پہچاننا ہے تو اللہ کی کتاب کو پڑھو, اس کے رسول کی سنت کو دیکھو, سیرت رسول اور سیرت صحابہ کا مطالعہ کرو, خلافت راشدہ کو دیکھو, وہ ہے اسلام, نہ کہ یہ جو آج کا اسلام ہے. تو یہی بات ہمیں پورے انصاف کے ساتھ سمجھنی چاہیے کہ یہی حق تھا کہ ہم ہندوستان میں ہندو قوم, اس کا مزاج, اس کا ذہن, اس کی سوچ, اس کے فلسفے, وہ جو ان کی جو چوٹی کی کتابیں ہیں, جو امہات کتب ہیں, ہم ان تک رسائی حاصل کر کے سمجھیں. ایک فرقہ ہے جو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوا, اس کے بانی تو فوت ہو چکے ہیں, دیندار انجمن کے کبھی کبھی ریکارڈ, کبھی پوسٹرز اور کوئی دیواروں کے اوپر کیپشنز جو ہیں وہ کراچی میں نظر آتے ہیں. حیدرآباد دکن میں وہ سابق تھے جنہوں نے اس فرقے کا آغاز کیا, بلکہ وہ تو اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے. ان کے لوگ جن سے میری ملاقات ہوئی ہے, بعض ان کے عقائد تو ایسے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک قابل اعتراض ہیں, لیکن یہ کہ ان کے ہاں انہوں نے سنسکرت پڑھی ہے, ویدوں کا مطالعہ کیا ہے, ویدوں کے حوالے سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ویدوں میں موجود ہے, اور ان کے باقاعدہ وہ اشلوک جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں. یہ کام اگر ہم نے کبھی کیا ہوتا اور بڑے پیمانے پر کیا ہوتا اور اس دور میں کیا ہوتا جبکہ ابھی وہ جو کمیونل ایک تصور پیدا ہو چکا ہے. میں نے کہا اب حیدرآباد میں مسلمانوں سے کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں اسلام کی دعوت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. وہ قومی کشمکش ہے, ہزار سال کی تاریخ ہندو جو ہے وہاں کا, وہ کسی اور کے نظریے کو اور کسی اور کے فکر کو وہ قابل غور سمجھ سکتا ہے, مارکس کی بات پر وہ توجہ کر سکتا ہے کہ مارکس نے کیا کہا, فلسفہ کیا ہے, لیکن مسلمان کی بات اس لیے نہیں سن سکتا کہ مسلمان اس کی دشمن قوم کا فرد ہے. اسلام کو وہ یوں دیکھتا ہے کہ جیسے یہ اس کی دشمن قوم کا مذہب ہے, وہ اس کے بارے میں جس کو آپ فیس ویلیو کہتے ہیں فیس ویلیو پر غور کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود مثالیں موجود ہیں, چنانچہ مجھے بتایا گیا کہ کنڑی زبان جو ہے کرناٹک کی, جب اس میں ترجمہ شائع ہوا قرآن مجید کا, تو جس ادارے نے شائع کیا اسے بہت سے خطوط ملے کہ ہم تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کریں گے, اب تک کہاں لیے بیٹھے تھے تم اس قرآن کو, ہم تو تمہارے خلاف دعویٰ دائر کریں گے, آج تک تم نے ہمارے سامنے قرآن پیش نہیں کیا. بہت سے لوگ ان میں سے مسلمان ہوئے اور خطوط ایسے لکھے کہ ہم تمہارے خلاف یہ دعویٰ دائر کریں گے اللہ کی عدالت میں کہ تم اس دولت کو لے کر بیٹھے رہے اور آج تک تم نے ہمارے سامنے پیش نہیں کیا. تو اصل میں تو یہ ہے کہ میں مستقبل قریب میں تو جو کچھ میں نے عرض کیا تھا اپنی ان دو تقریروں میں جو میں نے امریکہ سے واپس آ کر کی تھی, کہ مجھے حالات خراب نظر آ رہے ہیں یہاں بھی ہر جگہ, اسلام کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے, لیکن مستقبل بعید کے بارے میں تو یقین ہے کہ اسلام کا غلبہ آ کر رہے گا. اس کے لیے جو بھی پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ دعوت کا اہتمام, دعوت الی اللہ, دعوت الی القرآن, لیکن اکیڈمک لیول پر, فلسفے کی بنیاد پر, فلسفے کی سطح پر, اور یہ کہ جو آپ کے مخاطبین ہیں ان کی بات کو سمجھتے ہوئے, ان کے ذہن کو سمجھتے ہوئے, ان کے فکر کو سمجھتے ہوئے, جس کے بارے میں کہ وہ بھی محسوس کرے کہ ہاں یہ ہماری بات جانتا ہے, جان کر کہہ رہا ہے, وہ مسکرا کر نہ رہ جائے پتہ ہی نہیں رہے ہمارے مذہب کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں, ان کا ہمارے مذہب کے بارے میں علم ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ صورت ہوگی تو آپ کی بات جو ہے وہ بالکل بے اثر ہو کر رہ جائے گی, سدا بسیرا ہوگی. لیکن اگر معلوم ہو کہ ہاں ہی نوز, اسے معلوم ہے ہمارے دین کو, وہ جانتا ہے ہمارا فلسفہ اس کے علم میں ہے, اور پھر وہ یہ بات کہہ رہا ہے, تو تب وہ بات ہوتی ہے کہ جو اعلیٰ وجہ البصیرت ہوتی ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو میں مولانا علی میاں سے کہہ کر آیا, مولانا کے چہرے پر میں نے بشاشت دیکھی کہ ہاں یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی, ہندی زبان تو ہم پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا ہندی تو عوامی زبان ہے, ہندی تو آپ کو اس لیے پڑھانی پڑ رہی ہے کہ آپ کا ایک عام آدمی بھی جائے گا تو اسی معاشرے کے اندر اسے سروکار پیش آئے گا جہاں کی زبان اب ہندی ہے, تو آپ ہندی اس لیے پڑھا رہے ہیں, ہندی کو علمی زبان تو نہیں ہے, علمی زبان کی سنسکرت ہے, اور سنسکرت کو اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو آپ کے یہاں وہ کیسے محققین پیدا ہو جائیں گے جو ان پر ان کے میدان میں جا کر حجت قائم کر سکیں, اور یہ کام کرنے کا ہے. تو مولانا علی میاں نے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری اس بات کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ قبول کیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ دعوت کا اہتمام ہونا چاہیے, دعوت الی اللہ, دعوت الی القرآن, جس کے لیے کہ میں نے آپ کو پیشنگوئیاں بھی سنائی ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس مرتبہ ایک صاحب نے کاندھلے میں مجھے بتایا کہ یہی پیشنگوئی حضرت مجدد السیستانی کی ہے رحمت اللہ علیہ، کہ ہندوستان میں اگر کبھی ہندوؤں کی کوئی حکومت مستقرہ قائم ہو گئی، ایسی حکومت جو مستحکم ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ضرور پھر الہام کر دے گا اسلام کا ان کو، اور ہندوستان کے اندر اسلام آ کر رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ الف ثانی کے دونوں مجددین جو ہے وہ مجدد الف ثانی ہو رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی، اور یا یہ کہ شاہ ولی اللہ ہو امام الہند رحمہم اللہ، دونوں کی پیشن گوئیاں ہیں۔ لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، قرآن مجید کی دعوت، علی وجہ البصیرت، دعوت دینے والا، پھر یہ کہ جسے دعوت دی جا رہی ہو اس کے فکر کو سمجھ کر، جس کے لیے میں نے بارہا آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر امام غزالی فلسفے کو ماسٹر نہ کر چکے ہوتے، یونان کے فلسفے کو، گریک فلسفی جو ہے وہ اس کو پوری طریقے سے سمجھ نہ چکے ہوتے، اور سمجھنا نہیں مہارت تامہ بہم نہ پہنچا لیتے، تو کبھی اس پر تنقید نہیں کر سکتے تھے، زوردار تحافت الفلاسفہ پھر نہیں لکھ سکتے تھے، پھر تو واس کہا جا سکتا ہے یا فتویٰ دیا جا سکتا ہے، یہ کفر ہے، بات ختم ہو گئی۔ واس کہا جا سکتا ہے جس کو کہ کوئی انٹلیکچوئل آدمی جو ہے وہ سن کر مسکرا دے گا، خاموش رہے گا، جواب دینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرے گا، وہ صرف مسکرا دے گا، یہ بات فرما رہے۔ اسی طریقے سے اگر امام ابن تیمیہ نے اگر ارسطو کی منطق کو اس طرح نہ سمجھا ہوتا کہ وہ منطقیین کو پڑھا دیں، تو وہ الرد علی المنطقیین نامی کتاب نہیں لکھ سکتے تھے، جس نے کہ پھر اس منطق کی دھجیاں بکھیر دی اور بکیل دے دی۔ یہ کام کرنے کے لیے ہندوستان کی سطح پر ضروری ہے کہ ہندوستان کے جو اصل امہات کتب ہیں ان کے فلسفے کی اور ان کی مذہب کی، ان کا مطالعہ براہ راست کیا جائے۔ بہرحال یہاں تو ہمارے لیے تو اس کا بہت کم امکان ہے، اس کے لیے وسائل و ذرائع نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہندوستان میں، پاکستان میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے تو یہ کام مشکل ہے، کون پڑھانے والے ہمیں یہاں ملیں گے اور کون ان کتابوں کے اب وہ مدرسین یہاں دستیاب ہوں گے، لیکن ہندوستان میں میں حیدرآباد، بنگلور اور پھر ندوۃ العلماء میں یہ مشورہ دے کر آیا ہوں کہ یہ کام اس سطح پر ہونا چاہیے۔ کوئی مستقبل قریب میں کیا ہنگامہ آ رہا ہے، ہمیں کیا سزا ملنے والی ہے، کس طرح سے ہو گیا مانند آب ارضا مسلمان کا لہو، اس کی کیا شکل وہاں اور کیا یہاں پیش آنے والی ہے، اس سے قطع نظر، یہ بات وہاں بھی مسلمانوں نے مجھ سے کہی جو میں یہاں کہتا رہا ہوں، پہلے کبھی ہندوستان میں فساد ہوتا تھا، ہندو مسلم فساد، اور مسلمانوں کی جانیں جاتی تھی اور ان کی جائیدادیں لوٹی جاتی تھی، تو درد ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ ہم بیان بھی کرتے تھے، کچھ اپنا اظہار رنج و غم کرتے تھے، لیکن جب سے پاکستان میں شروع ہوا مسلمان مسلمان کے ساتھ وہی کام کر رہا ہے، تو اس کے بعد زبان کو تالا پڑ گیا، اس کے بعد میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، کیا کہیں، کس منہ سے کہیں۔ اگر پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہو اور مسلمان کا خنجر مسلمان کے سینے میں پیوست ہو رہا ہو، تو ہندو سے کیا گلا، اس کا کیا شکوہ کرے، کہاں جائے اور کس کے پاس فریاد کرے۔ تو یہی صورت حال وہاں کے مسلمانوں نے کہی کہ ہمارا اب آپ کیا پوچھتے ہیں، آپ تو اپنی خبر لیجیے، آپ کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں ہندو کہتے ہیں کہ دیکھ لو وہاں کیا ہو رہا ہے، تم یہاں کے بارے میں وجوہ بڑا شکوہ کرتے ہو، وہاں کیا ہو رہا ہے تمہارے ہاں، پاکستان میں کیا صورت حال ہے۔ تو میں اسی کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں بھی چند باتیں عرض کر دوں۔ صورت حال جو بھی اس وقت ہے سب آپ حضرات کے سامنے ہے۔ جہاں تک یہ تحریک عدم اعتماد کا تعلق ہے، اس پر ظاہر بات ہے کسی شخص کو کوئی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں، یہ خالص ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے۔ میرا جو موقف رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا، بعض حضرات نے اسے خامخواہ پیپلز پارٹی کی ہمنوائی یا اس کی سپورٹ قرار دیا، میرا موقف صرف ایک رہا ہے کہ کوئی ہنگامہ، کوئی فساد غیر تربیت یافتہ لوگوں کو اور غیر منظم لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو کرنا ہے آپ دستوری جو ہے نہج اختیار کیجئے، کانسٹیٹیوشنل نہج اختیار کیجئے، کوئی مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے، ایک دو تین۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خلا رہا ہے، اور وہ خلا بہت مہم ہو گیا ہے، سیاست کا خلا، یہ پور نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہاں ریپڈ سیکوینس کے ساتھ تین چار الیکشن نہیں ہو جائیں گے، تب ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہوگا، کون کیا ہے اور کس کی کیا حیثیت ہے، کس کی کیا اہمیت ہے، تب وہ بات جو ہے کھل کر سامنے آئے گی۔ ابھی تو یقیناً اس کے اندر جو ہے یہ صورت رہے گی کہ کوئی بھی حکومت ہمارے ہاں سٹیبل بننی مشکل ہے۔ اب اگر دو ہی شکلیں ہیں، یا تو یہ ناکام ہو جاتی ہے تحریک، اور یا یہ کہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں تقریباً تمام جو مبصر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ضروری ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر اس وقت یہ تحریک ناکام ہو جائے تب بھی سب مان رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے مرکزی وہ کمزور تر ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ قوی ہو، مضبوط ہو، سٹیبل ہو، وہ کمزور ہوگی۔ کمزور ہونے پہ کوئی اختلاف نہیں کر رہا. اور یہ بھی سب مانتے ہیں کہ اگر آئی جے آئی کی حکومت بنتی ہے تو وہ تو ایک ایسا انمل بے جوڑ اتحاد ہے, اس میں نہایت متضاد قسم کے لوگ جمع ہیں, اور تاریخ نے اپنے آپ کو اسی طریقے سے دہرایا ہے. فرق صرف یہ کہ سڑکوں کا معاملہ نہیں ہے, اور اللہ کرے کہ ہو نہ جائے. یہ جلوسوں وغیرہ کا جو اہتمام ہو رہا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے. ہاں جو کچھ کر رہے ہیں فیصلے تو وہاں ووٹوں سے ہو گئے, یہاں خواب خواہ کوئی جوش و خروش جو ہے وہ جلوسوں کی شکل میں پیدا کرنا, اور اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے, کہیں ہنگامہ فساد ہو جائے, سن 77 کے سے حالات دوبارہ پیدا ہو جائیں. اصل مسئلہ ہے ووٹوں کا, ووٹوں کی خرید و فروخت کیجیے. لوگوں کو اعتراض ہوگا, مجھے اعتراض نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ہمارے ہاں وہ ہے ہی قابل فروخت بھی کموڈٹی ہے تو بیچو, خریدو, وہ بھی خریدتے ہیں تم بھی خریدو. یہ تو یوں سمجھئے کہ ہمارے ہاں رول آف دی گیم بن گیا ہے. یہ ان منکرات میں سے جو ہمارے ہاں معروف کے درجے میں آ چکے ہیں, اور وہ دونوں طرف ہے. فرق ہوگا تو 19-20 کا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال انہی کے ہاتھ میں فیصلہ ہے, سارا زور انہی پہ صرف کیجئے, انہی کو کہیں آپ لے جا کر رکھیں, مخالف جو لوگ ہیں ان کے اثر سے بچانے کے لیے کہیں لے جائیں, وہ لے جائیں, آپ لے جائیں, یہ سارے کام کیجئے, لیکن جلوسوں کا معاملہ اور اشتعال دلانے کا معاملہ یہ پھر لحاظ خوفناک صورت اختیار کر سکتا ہے. لہذا اس سے بچتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ کیجئے. البتہ یہ کہ اس کا جو نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن اب ہو کر رہے گا, چاہے یہ تحریک کامیاب ہو جائے چاہے ناکام ہو جائے. یہ تو بہرحال ثابت ہو گیا کہ نیک ٹو نیک فائٹ ہے, بالکل برابر کے جوڑ تقریباً ہو چکے ہیں. اب تو آخری فیصلہ کچھ مینڈک ادھر پھدک جائیں, کچھ مینڈک ادھر پھدک جائیں, کچھ پتا نہیں کہ کون سا پھدک جائے گا. تو فیصلہ تو جو بھی ہوگا وہ اس کے حوالے سے ہوگا, لیکن یہ ہے کہ کوئی حکومت بھی چاہے ان کی ہو چاہے ان کی ہو, وہ اسٹیبل تو نہیں ہوگی یہاں پر. اور پھر یقیناً جلد ہی کوئی الیکشن جو ہے کرانے پڑیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں. جب بے نظیر 1986 میں یہاں آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے یہ دنیا کے معروف طریقوں میں سے ہے جمہوریت کے اندر, کوئی حرج نہیں ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کرا لیا جائے. اسی طریقے سے اب بھی کوئی حرج نہیں, فساد نہ ہو, خوریزی نہ ہو, سڑکوں پر دنگا نہ ہو. تو یہ کہ خرچہ اگر ہو جائے, کروڑوں کے روپیہ خرچ ہوتا ہے الیکشن میں, ظاہر بات ہے, لیکن وہ خرچہ جو ہے وہ بہرحال اس قابل ہے کہ اس کو برداشت کیا جائے. لیکن یہ اگر سڑکوں کے اوپر کہیں تصادم شروع ہو گیا تو یہ انتہائی خوفناک ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. البتہ یہ جو ایم کیو ایم کا معاملہ ہوا ہے پیپلز پارٹی سے اپنے اتحاد کو توڑنے کا, اس میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک بہت بڑے مخمصے میں مبتلا ہو گئی تھی. ہمیشہ یہ ہوتا قومی تحریکیں جو ابھرتی ہیں, اور انہیں تو ایک قوم نئی بنانی تھی, قومیت نئی تصدیق کرنی تھی. مہاجر قومیت کے نام سے کوئی قومیت موجود نہیں تھی, ایک نئی قومیت بنانے کے لیے جس جذبے اور جوش اور خروش اور اس کے لیے جو بھی لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا کرنا تھا اپنی محرومی کا, وہ اس درجے وہ پیدا کر چکے ہیں کہ اب وہ قیادت جو ہے وہ خود ان لوگوں کے ہاتھوں کے اندر کھیل رہی ہے. جب ایم پی ایم کو یہ محسوس ہوا, ظاہر بات ہے کہ جب تک کوئی حکومت میں نہیں آتا تو جو چاہے وہ پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر کہتا رہے, یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا اور دودھ اور گھی کی نہریں بہا دیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا. لیکن جب کوئی آدمی آ کر بیٹھتا ہے حکومت میں تو پتا چلتا ہے آٹے دال کا کیا بھاؤ کیا ہے, لہذا پھر پتا چلتا ہے ہاتھ بندے میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ مخبصہ تھا جس میں کہ ایم کیو ایم مبتلا ہو چکی تھی بہت عرصے سے. ایک طرف پریشر ہے عوام کا, ان کے ان نوجوانوں کا, اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے متبادل قیادت موجود ہے, وہ حاضر رابطہ کونسل موجود ہے. اب وہ اسی قسم کے نعرے جو کبھی ایم کیو ایم لگایا کرتی تھی اس سے آگے بڑھ کر وہ نعرے لگا رہے ہیں. تو انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ تو ہماری جو ہے جو ہمارے مقتدی ہیں اور ہمارے پیچھے چلنے والے پیروکار, یہ تو ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے, ہماری قیادت کے پاؤں تلے سے زمین کھچ رہی ہے, کھسک رہی ہے. لہذا انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا ہے. لیکن یہ کہ اس طرز عمل کے اس وقت جو نتائج, مجھے اس سے کوئی بحث نہیں, انہیں بھی حق حاصل ہے, ایک گروپ کی حیثیت سے آئے ہیں, وہ کس کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں کس کے ساتھ نہیں کرتے یہ فیصلہ انہی کا ہے. لیکن سندھ کے اندر کچھ تھوڑا سا جو معاملہ کچھ دبا ہوا تھا, حالانکہ اس کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آگ بجھ گئی تھی, آگ دبی ہوئی سمجھ, آگ بجھی ہوئی نہ جان, وہ آگ تھی. لیکن یہ کہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر ابھی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی, اکا دکا معاملات ہو رہے تھے, مختلف شہروں کے اندر کچھ واقعات ہو جاتے تھے. حیدرآباد سندھ کے اندر چونکہ سب سے زیادہ فضا جو ہے ٹینس ہے, وہاں پر کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا تھا. لیکن یہ کہ وہ کسی درجے میں, اس کو چاہے آپ یہ کہیں کہ طوفان سے پہلے کی خاموشی, کوئی اس طرح کی کیفیت تھی, اور بعض احباب جو اسی علاقے سے آئے ہیں انہوں نے یہ بتایا بھی ہماری ابھی تربیت دار کی تنظیم اسلامی کی ہے تو سکھر سے ہمارے ساتھی آئے تھے وہ بتا رہے تھے کچھ حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے لیکن یہ صورت اب جو ہوئی ہے اس کا اندیشہ ہے بہت شدید اس کا جو رد عمل ہوگا اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے مرکز سے اس کا رد عمل سندھ پر کیا ہوگا اور یہ معلوم ہے کہ اندرون سندھ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت مضبوط قدم اپنے جمائے ہوئے ہیں کیا یہ پارٹی پھر ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے جیسے کہ وزیر اعظم نے کہا بے نظیر صاحبہ نے بارہا کہا ہے کہ ہم تو جمہوریت کے پیروکار ہیں اور ہم اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھنے میں بھی کوئی آگ محسوس نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی ہمت دے کہ اب اگر کوئی شکست آتی ہے تو وہ اس کو واقعتاً اسی اسپرٹ کے ساتھ قبول کرے اور اس کو اسی طریقے سے لوگوں کا فیصلہ سمجھتے ہوئے قبول کر کے وہ اپوزیشن میں اطمینان سے بیٹھے اور پھر یہ کہ آگے کے لیے کوئی بہتر جو بھی رول اختیار کرنے کی پوزیشن ان کی بن سکتی ہو اس کے لیے سوچے لیکن یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کا کوئی رد عمل سندھ کے اندر ہو گیا تو پھر وہ بہت خوفناک ہوگا. مجھے سندھ کے بارے میں ہمیشہ سے تشویش رہی ہے. بہت سے حضرات آپ میں سے اکثر لوگ واقف ہیں کہ میں اس وقت سے تشویش کا اظہار کر رہا ہوں جبکہ اکثر لوگوں کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کوئی مسئلہ سندھ کا ہے. میں نے سندھ 82 میں جو خط لکھا تھا صدر ضیاء الحق صاحب کو اس میں ہی الفاظ تھے کہ وہاں یوں سمجھیے کہ آتش فشاں کا معاملہ ہے اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل کا مورخ یہ لکھے کہ وہ جو مملکت مسلمانوں کی عظیم ترین مملکت 1947 میں پاکستان کے نام سے قائم ہوئی تھی اس کو پہلے تو دولخت کیا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے اور پھر اس کے مزید حصے بکھرے اور بلکنائزیشن کا عمل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوا جو نمازی اور پرہیزگار تھا. یہ میرے الفاظ سے 1982 کے دسمبر میں نے خط لکھا تھا. آپ اندازہ کیجئے 7 سال ہونے کو اب آ رہے ہیں. اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں اور تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. میں نے کتاب لکھی ہے اور آپ حضرات کے سامنے بارہا بیان کیا ہے. میں نے وہ الفاظ لکھے ہیں ابھی تک وہ میری اس کتاب کے ٹائٹل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی سن تھا 93 ہجری اور 712 عیسوی ایک سن جس میں اسلام ایک طرف تو یورپ میں داخل ہوا اسپین کے راستے طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرکردگی اسی سن میں اسلام ہندوستان میں داخل ہوا سندھ کے راستے محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سرکردگی. اسپین میں 500 برس ہو گئے اسلام اور مسلمان کا خاتمہ ہو چکا. یہ آپ یاد تاریخ رکھیے. یہ ایسی تاریخیں ہیں جو آپ کے دل پر نقش ہو جانی چاہیے. 1492 آخری سکوت غرناطہ فال آف گرینیڈا 1492. اب 1992 میں کتنی دیر رہ گئی. 500 برس میں کل 3 برس رہ گئے. قمری حساب سے تو وہ 525 برس ہو چکے. اور ان کا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ملک جہاں 800 برس مسلمانوں نے حکومت کی تھی وہاں اب کوئی نام لیوا اسلام کا موجود. تو میں نے لکھا یہ تھا کہ کیا یہی تاریخ سندھ میں دہرائی جانے والی. بہت خوفناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ کے ہاتھ میں ہر شے کی قدرت ہے. ہوا علی کل شے قدیر. اسے ہر چیز کا اختیار حاصل ہے, قدرت حاصل ہے. وہ لوگوں کے دلوں کو بدل سکتا ہے. اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں بارہا, میں نے آر ایس ایس کے بارے میں جو یہاں پہ تقاریر کی ہے مختلف مواقع پر, کہ ہندوستان کا جو وہ فرقہ پرست ہندو ہے, ملیٹنٹ ہندو, جو ہندوستان کی سرزمین کو اسلام اور مسلمانوں سے پاک کرنا چاہتا, ان کے نزدیک ہمارا وجود جو ہے وہ در حقیقت ان کی اس پاک سرزمین پر ناپاک وجود کی حیثیت رکھنے والا ہے, اسلام بھی اور مسلمان بھی. اور ان کا یہ ڈکلیئرڈ ایم ہے اسی طریقے سے خالی کر دیں گے یہاں سے جیسے کہ اسپین خالی ہو چکا ہے مسلمانوں کے وجود سے. ان کے لیے بھی کوئی روک اگر ہے تو یہی پاکستان ہے, یہی ہے جس کا خوف اب بھی ان کے دلوں کے اندر ہے. اس کے لیے ان کے جو بھی ایک اجتماعی نفسیات ان کی بنی ہے صدیوں کے جو بھی تاریخ ہے اس کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ وہ اس علاقے سے خوف زدہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہاں کوئی اندرونی انتشار جیسے کہ ہوا مشرقی پاکستان میں اور وہ خلفشار اور کوئی قتل عام اور باہم خانہ جنگی کی شکل ہو گئی اور اگر کہیں انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہندوستان نے تو پھر ہندوؤں کی وہ مراد, اور آپ اندازہ کیجئے ہندو ذہن کا کہ اندرا گاندھی نے کہا تھا, حالانکہ پنڈت نہرو کی بیٹی جو سوشلسٹ تھا سیکولر تھا, اور پوتی کس کی, موتی لال نہرو کی پوتی, جس سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا مذہب کیا تھا کیا ہے تو وہ کہا کرتا میرا مذہب کیا پوچھتے ہو, زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں اردو بولتا ہوں, تہذیب و تمدن کے اعتبار سے میں انگریز ہوں یورپین میری تہذیب ہے, نام کے اعتبار سے میں ہندو ہوں، یہ ہے موتی لال نہرو کی یہ تسلیس، زبان کے اعتبار سے مسلمان، تمدن کے اعتبار سے یورپین، نام کے اعتبار سے ہندو. اس کی پوتی نے یہ الفاظ کہے کہ وی ہیو اوینجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے. یہ تو لبرل مائنڈ ہے، ہندوستان کے ہندو کا لبرل مائنڈ، وہ جو خاص مذہبی مزاج رکھنے والا ہندو نہیں ہے. اس وقت جو لہر اٹھی ہے ہندوستان میں وہ تو بڑی شدید مذہبی لہر ہے، اور اس میں جو بھی اس کے نتائج اور عواقب ہو سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اس ملک کے اندر پھر کوئی ہنگامہ مشرقی پاکستان کا سا ہو گیا تو جو اس کے نتائج نکلیں گے وہ بہت خوفناک ہیں. بہرحال صورتحال جیسی بھی کچھ ہے اور جیسا کچھ نظر آتا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی رائے رکھ دیتا ہوں. اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ آسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ ہم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلیں گے. قرآن دو جگہ پر کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے لیے کوئی محنت کرنے کو تیار نہیں، کوئی اشار و قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی آپ کے اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم نے یہ جو مظاہرے شروع کیے، اخبارات میں اب استہزاء شروع ہوا ان مظاہروں کا، اب کارٹون شائع کیے جا رہے ہیں ان مظاہروں پر، بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ یہ سنجیدہ مظاہرے جن میں کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی نعرے بازی نہیں، صرف لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگانے کی ایک کوشش ہے کہ لوگ نکلے. پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے عوام نہیں ہے، جو ہلا نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، اور وہ کھڑے ہوتے ہیں پلیکارڈ لے کر. اب استہزاء ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ اخبارات بھی ہمارے جو ہے یہ صرف وائلنس کی زبان کو سمجھتے ہیں. ان سے جو کچھ ایم کیو ایم کرواتی رہی ہے کراچی میں وہ انہیں معلوم ہے، جیسے ناک لڑواتی رہی ہے ان سے وہ ان کو خوب معلوم ہے، لیکن یہ بھی در حقیقت اسی کے عادی ہو چکے ہیں، معقولیت کے نہیں بلکہ وہ در حقیقت طاقت کی زبان کو سمجھتے ہیں. بہرحال ہم اپنے کام کو اسی رنگ میں جاری رکھیں گے. جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے لیے کوئی محنت، کوئی کوشش، کوئی جد و جہد، کوئی تنظیم اگر ہو تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں. قرآن مجید کی دعوت ان ہاض قرآن یہدی للتی ہے، یہ ہے تمہارے لیے رائے عمل، یہ ہے تمہارے لیے رہنما، یہ ہے تمہارے لیے دامان رحمت خداوندی بن کر یہ قرآن نازل ہوا ہے. لیکن اس کی طرف رجوع کا حال کیا ہے آپ کے شہر میں، جہاں آپ یوں سمجھئے کہ مجھے 22 برس ہو گئے ہیں یہ دعوت دیتے ہوئے. قرآن کالج کا داخلہ اس وقت اس دفعہ جو ہوا ہے، میں واپس آیا ہوں تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ 3rd ایئر کلاس ہماری جو ہے ایف اے ایف ایس سی پاس، شاذ چند طلبہ آئے ہیں، وہی دنیا کا وہی طلب اور وہی معاملہ، وہی ویلیوز. یہاں جتنے لوگ ہوتے ہیں شاید ان میں سے بھی کسی کے دل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں. آئے ہو کہیں دور دراز سے، کوئی کہیں سے چل کر آ رہا ہے، کوئی کہیں سے چل کر آ رہا ہے، میثاق کی دعوت سن کر کوئی کہیں سے آ گیا، کوئی کہیں سے آ گیا، اور اکثر و بیشتر وہ آ رہے ہیں کہ جن کے لیے معاشی طور پر بھی ادارے کو کچھ کرنا ہوگا، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے وہی بات کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، اور پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب. یہاں جو آنے والے لوگ ہیں خوشحال ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے حالات میں ہیں، وہ اپنی اولاد کو اس رخ پر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ اندازہ کیجئے جب یہ طرز عمل ہوگا تو نتائج کیسے مختلف ہوتا ہے. آسار ابوں کو میں رحما کم وہی لوگ تم ہو دوں، تمہارا رب تو رحمت کرنے کے لیے تیار ہے، تمہارا رب تو ہر شب آخری حصہ جو ہے اس میں سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے، اور ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مانگنے والا استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، اس کو بخش دوں، حل من سائل فوتی ہوں، ہے کوئی جو مانگے اور میں اسے عطا کر دوں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہنا میں منزل ہی نہیں. اسار ابو کو میں رحم کو، اور اگر وہی لچھن رہیں گے، وہی لیل و نہار رہیں گے، وہی تمہاری ویلیوز رہیں گی، اسی کے لیے بھاگ دوڑ رہے گی، تو پھر جو کچھ ہم کرتے رہے وہی ہوگا، وہی نظر آ رہا ہے. اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، نظر یہ آ رہا ہے کہ ہندوستان ہو یا پاکستان، مسلمان کا معاملہ جو ہے اطمینان بخش کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. ایک تھوڑا سا گوشہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جنوبی ہند کا ہے، کیرالا اور کرناٹک اور تامل ناڈ اور آندھرا پردیش کے کچھ حصوں میں مسلمان جو ہے کچھ سکون سے رہ رہے ہیں، وہ بھی پتا نہیں. آج جیسا کہ میں نے عرض کیا، لگائی ایک گھر کے لیے جاتی ہے، وہ بھون کر بھسم کر دیتی ہے کئی گھروں کو، نہ معلوم وہاں پہ کبھی اس کی آگ جو ہے پہنچ جائے. بہرحال ان حالات میں وہی دو باتیں جو میں نے امریکہ سے واپس آ کر عرض کی تھی, اور یہی باتیں کل بالکل اسی وقت میں جامعہ رحیمیہ میں کہہ کے آیا ہوں. جامعہ رحیمیہ دہلی میں ایک مدرسہ ہے, شاہ عبد الرحیم نام تھا شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد ماجد کا, انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم نے, اور وہاں اب ایک قبرستان ہے, اس لیے کہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے تمام بزرگ جو بھی ہیں اور خود ان کی اولاد اکثر و بیشتر سوائے شاہ اسماعیل کے, شاہ اسماعیل پوتے ہیں شاہ ولی اللہ کے, وہ تو مدفون ہے بالا کوٹ میں, باقی ان کے تقریباً تمام اولاد بھی اور تمام ان کے بزرگ بھی وہ مہدیاں کا قبرستان کہلاتا ہے اس میں, وہاں پر وہ جامعہ رحیمیہ کی چند سال پہلے جو ہے دوبارہ اس کا افتتاح ہوا اور اس کا کچھ کام شروع ہوا ہے. اس میں اساتذہ اور طلبہ کا اجلاس تھا, اس میں میں اس وقت ہی خطاب کر رہا تھا کل ظہر سے پہلے, یہی عین یہی وقت تھا, وہاں ظہر کی نماز 2 بجے پڑھی گئی تھی اور اس سے پہلے میری تقریر. میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیے دو کام کرنے کے ہیں جو میں امریکہ میں کہہ کر آیا, ایک کام ہے ایمان کی دعوت, لیکن وہ دعوت جذباتی سطح پر نہیں, واس کی سطح پر نہیں, وہ تو ہو رہا ہے اور وہ مؤثر ہوگا صرف مسلمان کے اوپر. ہاں غیر مسلم کے لیے دعوت اگر ہوگی, یا جو مسلم انٹلیکچوئلز ہیں جن کے ذہنوں کے اندر غلط نظریات نے ڈیرا ڈال لیا ہے, ملحدانہ افکار و نظریات کا بسیرا ہے, ان کے لیے ضروری ہے ایمان کی دعوت انٹلیکچوئل لیول پر, فلسفیانہ سطح پر. اور دوسرا کام یہ ہے کہ کسی ایک خطہ ارضی میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے نظام عدل و قسط, دی سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی اسلام, اس کا نظام کہیں قائم کر دیں. جیسے کہ کبھی قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عمل دنیا اہل حاضر کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کر دیں. تو یہ دو کام کرنے کے ہیں. میں نے کہا تھا اس وقت تقسیم یہ ہو گئی ہے کہ پہلا کام وہ آپ کو کرنا ہے, اس لیے کہ زیادہ آپ کا مقابلہ اس وقت ہے, ہندو ہے یہاں پر, آپ ان کی کتابیں پڑھیے, قرآن مجید کا فلسفیانہ سطح پر مطالعہ کیجیے اور پھر اس لیول پر دین کی دعوت پیش کیجیے. ایک کام ہمارے ذمے ہے اور میں آپ کو سے عرض کر رہا ہوں, اسے نہ کوئی پیشن گوئی سمجھیے, وہ کام اگر نہیں ہوا تو پاکستان نہیں رہے گا, کوئی سوال نہیں اس ملک کے رہنے کا. وہ پاکستان تو رہا ہی نہیں کہ جو 1947 میں بنا تھا, یہ تو بچا کھچا پاکستان ہے. جس کام کے لیے یہ ملک لیا تھا وہ اگر یہاں نہیں ہوگا تو نہیں رہے گا, ٹکڑے ہو جائیں گے, یا ہو سکتا ہندوستان کے انگوٹھے تلے ایک معمولی سی ریاست بن کر رہ جائے. ہاں وہ کام کہ یہاں پہ وہ نظام برپا کیا جائے. سیاسی کھیل بہت کھیلے جا چکے, کھیلے جا رہے ہیں, جیسے میچ ہوتا ہے, وہ کوئی ہو کرکٹ کا میچ ہو یا کسی اور شہر کا میچ, وہ میچ اس وقت آپ کی اسمبلی میں کھیلا جا رہا ہے, لوگ لگے ہوئے, ٹھیک ہے کیجیے, اس کے بھی رولز آف دی گیم ہے, اس کے مطابق کیجیے, لیکن یہ اسلام ان طریقوں سے نہیں آتا. اسلام کے لیے تو وہی انقلابی جدوجہد, اس کے لیے ایک ایسی تنظیم کہ جو لوگ کمیٹڈ ہو اسلام کے ساتھ. میں آج جو عرض کر رہا تھا, استہزاء مجھے بتایا گیا کہ کارٹون بھی چھپے ہیں ان مظاہروں کے خلاف اخبارات میں, تو مجھے احساس ہوا حضور کی حدیث یاد آئی, حضور نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبا للغرباء. اسلام کا جب آغاز ہوا تھا, ظہور ہوا تھا, تو وہ غریب تھا, غریب بمانی اجنبی, عربی زبان میں غریب کے معنی ہے اجنبی, جس کو پہچاننے والا کوئی نہ ہو, نئی سی بات, عجیب سی بات, عجیب و غریب سی بات, جو لوگوں کے ذہن سے بہت دور تھی. حضور نے فرمایا, اور یہ یقیناً یہ قول اس دور کا ہوگا جبکہ اب اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا, اب حکومت اسلام کی تھی, اب اسلامی شاعر کا احترام ہو رہا تھا, اب اسلامی تہذیب و تمدن کا غلغلہ تھا. حضور نے فرمایا یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا, بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا, ان قریب وقت آئے گا کہ اسلام پھر اسی حالت میں چلا جائے گا, حالت غربت, خود مسلمان پہچاننے والے نہ ہوں گے اسلام کو, تعداد بہت ہوگی, بل انتم یومئذ کثیر, تعداد بہت ہوگی لیکن لچھن بدل جائیں گے. مسلمانوں کو اسلام بتایا جائے گا تو انہیں عجیب لگے گا. آج وہ صورتحال ہے کہ آج اگر آپ اسلامی نظام, اسلامی ستر و حجاب, اسلام کے احکام, سود کی حرمت, جوئے کی حرمت, اور یہ جو بے حیائی ہے کہ مسلمان لڑکیاں جو ہے وہ کھیل رہی ہوں اور نامحرم انہیں دیکھ رہے ہوں, یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے اوپر اگر کوئی احتجاج نہایت شائستگی کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ, نہایت اب امن پر امن انداز میں احتجاج اگر کیا جائے گا تو اس کا استہزاء ہوگا، اس کا تبسم ہوگا۔ حضور نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ کیا ہوگا اس وقت جبکہ تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ حیران ہو گئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اب قائن ظالم کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی ہونے والا ہے؟ ہم تو برپا کیے گئے اس لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ہم تو اس لیے برپا کیے گئے ہیں، ہمیں خیر امت بنایا گیا ہے کہ تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو۔ تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دور آئے گا مسلمان ایسے بھی ہو جائیں گے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیں گے؟ اب قائل ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ایسا ہونے والا ہے واقعی؟ آپ نے فرمایا ہاں، بل اشد من ذالک سیکون، اس سے زیادہ سخت صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ پھر صحابہ کانپ گئے، کیا ہوگا؟ کہ تم بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ وہ دور آئے گا کہ نہ صرف یہ ہوگا کہ نیکی کا حکم نہیں دو گے اور بدی سے روکو گے نہیں، بلکہ تم بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ آج آپ کے معاشرے کی صورت وہی ہے، خیر کی بات، بھلائی کی بات، نیکی کی بات اجنبی لگ رہی ہے، بڑی عجیب محسوس ہو رہی ہے اس سزا میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کے زمانے میں۔ بہرحال جو بھی کام ہے ہمیں جاری رکھنا ہے۔ آپ حضرات بھی سوچئے، غور کیجئے، یہ ساری باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان تقریباً 18 کروڑ مسلمان ہے، جس شکنجے میں اس وقت آیا ہوا اس کا تصور کیجئے آپ۔ جس طریقے سے کہ کبھی میں نے خوف کی فضا دیکھی تھی حیدرآباد میں، اس مرتبہ حیدرآباد میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ فضا نہیں، لیکن یہ کہ روکے تک بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے کہ این ٹی راما راؤ کی حکومت آندھرا پردیش کی، اس نے بھی مسلمانوں سے کہہ دیا کہ یہ جو شیلا پوجن کا مسئلہ اس کو میں نہیں روک سکتا، یہ تو سلسلہ چلے گا، خاص طور پہ جب الیکشن سر پر آ رہے ہوں، کون خطرہ مول لے گا اپنے اقتدار کا اور حکومت کا؟ اس لیے کہ گریٹ میجورٹی ہندوز کی ہے اور ہندوؤں میں ایک عجیب جوش و خروش پیدا ہو چکا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت مسلمان ہندوستان کا، میرے ان کی حد تک شاید اتنی بڑی تعداد دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک میں نہیں، شاید انڈونیشیا میں ہو، اللہ عالم۔ اور انڈونیشیا کا اگر مرثیہ کہوں تو وہ تو سب سے زیادہ دردناک ہے، وہاں جس تیزی کے ساتھ عیسائیت پھیل رہی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ خاص سبب تھا جس کے لیے کہ یہ پوپ صاحب تشریف لے گئے تھے، وہاں اتنے بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی ہے، بہت بڑے بڑے سمندری جہاز 12 مہینے گردش میں ہیں، جاتے ہیں کسی جگہ پر، کسی جزیرے، جزیروں کا تو وہ ایک جال پھیلا ہوا ہے، انڈونیشیا تو کلیکشن ہے جزیروں کا، جزیرے میں جا کر پڑاؤ ڈالا، اب وہاں پر سارے ریکریشن کا سامان فراہم ہے، آبادی کو لایا جا رہا ہے، یہاں آ رہے ہیں، انہیں تھیٹر بھی ہے اور یہ بھی ہے، خوب کھلایا پلایا جا رہا ہے، ساتھ تبلیغ ہو رہی ہے، پھر وہاں سے کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے جاتے ہیں ملازم رکھ کر، پھر 6 مہینے تک چکر دیتے ہیں اسی جہاز کے اندر، 6 مہینے کے بعد جب اترتا ہے وہ اپنے جزیرے میں واپس، تو وہ ایک مبلغ بن کر اترتا ہے عیسائیت کا، اب وہ صرف عیسائی نہیں ہوتا، مبلغ، پوری ٹریننگ 6 مہینے، 6 مہینے سے پہلے اسے واپس جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ہو رہا بہت بڑے پیمانے پر۔ اور یہ ان کے بڑے بڑے جو ادارے ہیں عیسائیوں کے، تبلیغی ادارے، وہ کہتے تھے، ان کا تو کہنا یہ تھا کہ بفور دی ٹرن آف دی سینچری، ہم اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے انڈونیشیا کو عیسائی ملک بنا دیں گے، اکثریت وہاں عیسائیوں کی ہوتی، یہ حال ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، مایوسی تو کفر ہے، مایوسی سے تباشل ہو جاتے ہیں، اصل میں تو آپ کے لیے وہ جو بات ہے اقبال نے کہی ہری بھرتری کے حوالے سے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اس لیے ذرا یہ تلخ باتیں آپ کے سامنے، جو بھی تاریخ پہلو ہے ان کو لاتا ہوں بار بار، شاید کہ امنگ پیدا ہو جائے، شاید کہ ولولہ بیدار ہو جائے، شاید کہ کچھ کرنے کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔